Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Noon wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Is par baat chal rahi thi ke Allah taala ne qalam ki qasam utha ke farmaya ke ae Muhammad sallallahu alaihi wasallam aap majnoon nahi hain اور آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں. تو خلق کسے کہتے ہیں؟ وہ کدھر گئے شہباز بھائی؟ اچھا اچھا ادھر ہی رہے ہیں آپ, مارکیٹ سے شارٹ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. خلق کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس پر کچھ پچھلے بیان میں روشنی ڈالی تھی. خلق کی جمع آتی ہے اخلاق. تو اردو میں جو اخلاق ہے نا یہ عربی سے آیا ہے, تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے. کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. اور واحد اس کی کیا ہے, سنگولر کیا ہے؟ خلق. تو خلق میں نے بتایا تھا یہ خلق, خلق کہتے ہیں پیدا کرنا, تخلیق پیدا کرنا, خلق پیدا کرنا, خالق پیدا کرنے والا. خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو, وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو, ڈیزائن کیا گیا ہو. تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے. عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں؟ نیچر کو, طبیعت کو, جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہیں نا ان کو خلق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں. کیا مطلب؟ آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, جیلسی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے, بولو بھائی, اچھا ہے. بزدلی نہ ہو, کنجوسی نہ ہو, لالچ نہ ہو, بے وفائی نہ ہو, ناشکری نہ ہو, رحم ہو اس کے اندر, کمزور پہ ترس کھانے والا ہو, کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں. آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے, صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تھینک یو کرتا رہے سارا دن, اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق, ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہوں, عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے. لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے, مسکرا کے بات کرتا ہے, کسٹمر نہ چھوٹے. تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کے بات کرے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے ہیں, اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی, ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی. تو اس کا مطلب ہے بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے، کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی، تو فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو، پتلی گلی سے نکلو، تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے کہ چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا. حقیقت ہے میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا، کہیں آپ کہوں گے آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے، لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ، ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں، تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں، تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے، غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے، تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں، لیکن اس کی بیس چونکہ اچھی نہیں ہے، اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے، یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا، غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا، چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے، دوسرے کی بہو بیٹیوں کو ماؤں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے، تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا، وہ کچھ بھی کر لو تھینک یو مسکرائے گا. تو ہاں اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں، جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی، باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں، تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے، اچھی بن گئی. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے، لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے، اچھی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، تو نرم انداز میں بنا بنا کے باتیں نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے. اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا بنا کے باتیں کرو، لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی، کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو بن جاؤ بھائی، اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ. پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو، جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. بھائی تمہارا میاں ہے تو وہ تم اس کی بیوی ہو، جتنی محبت زندگی گزارو، لیکن نہ بیوی بننا ہے نہ تم اس کی بیوی ہو نہ بیوی بن رہی ہو، پھر خامخواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا، اسٹائل گھما گھما کے. قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں کہ ڈر جائے وہ، تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جو جس پر عمل ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو، کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو. ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا، تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا، میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا، گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی کسی سے بات کرنی، تو انہوں نے فون اٹھا کے ایسے بدتمیزی سے بات کی، میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے، کوئی میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے، نرم لہجے میں بات نہ کریں. جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا یہ اسٹائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا، جب فون اٹھائیں گی بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین کو ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا کڑو, چھوڑے گا ہی نہیں فون, یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی, نکاح, بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو, ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ, اس کے بچوں کا خرچہ, جہیز میں سالے بھی ملیں گے, سسر بھی ملیں گے, ساس بھی ملیں گی, یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتے داری کی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا, لذت حاصل کرنا, چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو, چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو, چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو, کسی بھی, چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو, ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو, کوئی بھی ذریعہ ہو, عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں, اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے. کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ زنا کر رہی ہیں. جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا, لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے اس سے, وہ مزہ آ رہا ہے اس کو, تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا. زبان مزے لے رہی ہے, باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا, یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں, اس سے بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے ان شارٹ دو منٹ میں بات ختم. اماں سے بات کریں گے تو دو منٹ میں اب بات کیا, ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں, بیگم کیا پکا ہے؟ پائے پکے ہیں, اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا کھا لوں گا بس, اس سے زیادہ بولو بھائی, ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں. عورتیں بیچاری پریشان ہیں, میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے اور صبح آفس چلا جائے گا, اٹھ کے بس سونا اور واش روم, بیت الخلا جانا ہوگا تو گھر میں, کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے, صاف ستھرے نہیں ہوتے نا, تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس اور سونے کے لیے. تو ویسے آفس میں دیکھ لو ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. وہ بات خواتین کا بھی یہی عالم ہے, میاں سے بات نہیں کر رہی بھائی بیٹھا وہ, چلو آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں, لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا, اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہا ہے, اتنا نیک آدمی, میں کہتا ہوں اس کو تو, یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو, حقیقت ہے. جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے, وہ گپ شپ لگا رہا ہے. تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروائے وہ اس سے کہ بہت نیک آدمی. تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی, آپ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں. تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے, وہ تمیز سے بات کر رہا ہے, آپ نے پھر گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے. وہ یوں ہوا تھا, وہ پھڈا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے, کیا ہو جاتا ہے, بات محبت سے شروع ہوئی تھی الٹی سیدھی ایسی کچوڑ بنا کے نہ اس کا موڈ دیکھا بھائی. شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, وہ موڈ دیکھ کے بات کرو, غصے میں آیا ہوا ہے کہیں باہر سے بہت سے لڑکے آیا ہے. تو ہمارے لیے تو ہمارا ایک سب گھروں کا ایک ہی جیسا ماحول ہے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, پھڈے مڈے سب ہی میں چل رہے ہیں آج کل, مارکیٹ میں دو چار گھر ہی ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڈے بازی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق یعنی تمیز سے بات کا سب سے بڑا مصداق والدین, کیونکہ والدین سے آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہو تو یہ اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. بھائی والدین کو نچوڑ لیا آپ نے, ساری زندگی ان سے فائدے اٹھا لیے, اب کوئی فائدہ آپ ان سے نہیں اٹھا سکتے, اب آپ ان کے سامنے جھکتے ہو, اب آپ ان سے محبت سے بات کرتے ہو, تو یہ آپ کے اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ نہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے اس رویے کو, اس پہ صرف ثواب مل رہا ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ بھی نہیں کہ آفس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے, کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں آفس میں، تنخواہ ڈبل ہو جائے گی، بھائی ابا سے بہت، اس دن میں نے دیکھا آپ بہت تمیز سے بات کی اس نے اپنے ابا سے، تو اب اس کی تنخواہ 50,000 سے بڑھا کر 1,00,000 کر دی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس موقع پر جو آپ بات کریں گے نا محبت سے، یہ کیا کہلائیں گے؟ اچھے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کی حقیقت کو جانتے تھے نا، اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں، یعنی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے۔ تو آپ کے اخلاق کا بہت اچھا کیا کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے ہیں، تو بائی نیچر بہت اچھے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے۔ ہم لوگ اخلاق دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یار بڑا اچھا گریٹ آدمی ہے، بہت عظیم انسان ہے یار، او بھائی سب سے پہلے دیکھو کہ اماں کے ساتھ کیسا ہے، ابا کے ساتھ کیسا ہے، دادا کے ساتھ کیسا، نانی کے ساتھ کیسا، نانا کے ساتھ کیسا، ان کی کتنی خدمت کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا، بچوں کے ساتھ کیسا۔ گھر میں آتا ہے چنگیز خان بن کے، گھر میں جیسے آتا ہے بچے کانپنا شروع کرتے ہیں، ابا آ گئے، اب ابا کیا کریں گے، گھر میں آتے ہی بچے کیا کرتے ہیں، جب باپ گھر میں آ رہا ہے نا اور بچے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ ناکام باپ ہونے کی علامت ہے۔ یہ باپ کیا ہے؟ یہ ناکام باپ، یہ گھر تھانہ ہے جس میں ایس ایچ او صاحب کے آتے ہی ماتحت سارے ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، تھانے دار کوئی آتا ہے سب بھاگتے ہیں نا، ادھر ادھر بھی چور ہیں۔ صحیح ہے نا، ان بھائی کو بہت ہنسی آ رہی ہے، مجھے ان کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، مذاق کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہوئیے گا، تو کوئی زیادہ ہنس رہا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کے، وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس پہ بات نا بھرپور طریقے سے اثر کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا اثر میرے اوپر بھی پڑتا ہے کہ یار کم از کم یہ دلچسپی سے سن رہا ہے، اور جو ایسے بت بن کے بیٹھا ہوا ہوں نا، نہ رونے کی بات پہ نہ رو رہا ہے، نہ ہنسنے کی بات پہ ہنس رہا ہے، تو آدمی کہتا ہے تمہیں بیان سننے کے لیے ضرورت کیا تھی آنے کی، یار ضرورت کیا تھی آنے کی۔ وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا دو ہفتے پہلے، بیان کیا خواتین شادی میں جانے سے پہلے پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کرتی ہیں، تو یہاں کوئی بیٹھ کے زور سے کسی کو ہنسی آئی، تو وہ میں اپنے بیان میں نیچے کمنٹ دیکھ رہا تھا، ایک آدمی نے اس پہ لکھا میں جو ہے نا ہنس ہنس کے لیٹ گیا زمین پہ۔ تو ہنسنے کی بات پہ ہنسے، رونے کی بات پہ روئے، اور یہاں کوئی ہم ہنسانے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں، یہ تو ایک اصل جو پیغام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اگر یہ صرف ہنسنے ہنسانے کی محفل ہو پھر تو بھائی یہ کوئی کامیڈی شو زیادہ دیکھ لو، اس میں زیادہ ہنسی آتی ہے انسان کو، کوئی مزاحیہ فلم دیکھ لو جا کے۔ تو یہ جو میں ہنسا رہا ہوتا ہوں نا، یہ ہنسانا برائے ہنسانا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رکھ کر بات دل میں اتار دی جائے، ہلکے پھلکے انداز میں، کیونکہ آج کل اکثر خطیبوں کی زبان اتنی گاڑی ہوتی ہے، اردو اتنی مشکل ہوتی ہے، وہی پبلک کے سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ ایسا ڈرونے ڈرونی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ایک تو گھر میں ویسے ہی ٹینشن میں، پھر مسجد میں آ کے بھی ٹینشن، ٹماٹر خریدنے گئے وہاں بھی ٹینشن۔ اب ٹماٹر تو ہر کھانے میں ڈلتا ہے نا، وہ سبزی لینے گیا ٹماٹر وہ قیمت سن کے ٹینشن، پیٹرول ڈال رہے تو اس میں ٹینشن، اور کراچی میں تو سڑکوں کی الگ ٹینشن، بیان میں پہنچنا تھا آدھے گھنٹے کا راستہ تھا وہ سڑکوں کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ لگا، تو اس کی الگ ٹینشن۔ تو میں یہاں بھی اگر جہنم کی وحیدیں سنانا شروع کر دوں گا تو لوگ تو مر جائیں گے بےچارے ٹینشن سے نا، تو میں کہتا ہوں یہاں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں۔ میرے جب پہلے بیانات ہوا کرتے تھے جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں، تو جب میں 20-22 سال کا تھا نا، اس وقت جو میں بیان کرتا تھا بڑے جذباتی، رولانے دھلانے والے، جہنم اور وہ بس لوگ بھی روتے تھے۔ تو اس کے بعد تھوڑا ہم نے کہا یار آرام آرام سے، لوگ بےچارے نا ویسے ہی بڑی ٹینشن میں ہیں، جب سے شادی ہوئی تو پتا چلا لوگ کتنی ٹینشن میں ہیں۔ اس وقت ہم بچے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹینشنیں ہوتی کیا ہے نا، شادی ہوئی تو مطلب یار بہت ٹینشن ہے لوگوں کو۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، جلدی سے بات سمیٹوں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، قرآن کہہ رہے آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں، سب سے بہترین، تو کیا مطلب آپ بائی نیچر سب سے اچھے ہیں، لہذا آپ کو جہاں غصہ آنا چاہیے آتا ہے، اور جتنا آنا چاہیے اتنا ہی آتا ہے، جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہیں آتا، جہاں غصہ آنا چاہیے لیکن برداشت کرنے کا حکم ہے وہاں آپ کو غصہ آتا ہے مگر آپ برداشت کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے نا وہاں سے لینا پڑے گا. ہم گوروں سے لے رہے ہیں یہ چیزیں بھی، یہاں مار کھا رہے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں وہ سکھا رہے ہیں اچھے اخلاق، تو معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ہم فلموں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے کتنی تمیز سے بات کرتا ہے، اس کے لیے جان دے دیتا ہے. پرسوں ہمارے کسی دوست نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی مجھے کہ ایک صاحب کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گئے. اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں پاگل ہوا ہے یا ویسے ہی کسی نے بنا لیا ہے. اس کی پرانی تصویریں دکھائیں گی، دیکھو کیسا ہینڈسم لڑکا تھا اور کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کے بےچارے کا کیا حال ہو گیا. تو نیچے لوگوں نے بہت ترس کھایا، وہ ہائے سچے عشق کی تو اس زمانے میں قدر ہے ہی نہیں، یہ بھی لکھا ہوا تھا لوگوں نے. سچی محبت کی تو قدر، یعنی اس کی جو گرل فرینڈ ہوگی اس کو تانے دے رہے ہوں گے، اتنا سچی محبت کرنے والا آدمی تم اس کو چھوڑ کے چلی گئی. تو سچی محبت کی تو معاشرے میں قدر ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ عبرت، اگر یہ واقعہ سچا ہے، واقعی کوئی پاگل واگل ہوا بھی ہے، یوٹیوب کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کہ ویورز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کوئی بھی پاگل کرائے پہ لیا یا کوئی عقل مند کرائے پہ لے کے پاگلوں جیسا بنایا. ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو میں بتاؤں گا نہیں، پھر وہ جو پرینک جو بنا رہے تھے وہ بولیں گے مجھ سے آپ نے ہمارا راز فاش کر دیا، میں علامتیں نہیں بتاؤں گا اس کی. تو ایک وہ پرینک چل رہا تھا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم لوگ تو گاڑی میں آ رہے ہیں، تو ہمیں کہا نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے. ہم نے کہا کیوں نکلے؟ کہہ رہے پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے. ابھی اثر کے بعد کی بات ہے، تو میں نے دیکھا ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے، ادھر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی پرینک چل رہا ہے مذاق. تو میں نے کہا یار یہ تو جس کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جب کیمرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا. یعنی پرینک کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح کیا جائے، وہ سمجھے کہ حقیقت ہے، بعد میں اس کو کیمرہ دکھایا جائے نا کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے، یہی ہوتا ہے نا، اٹ از کالڈ پرینک. لیکن میں نے کہا یہ تو پرینک کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے، کیا خیال ہے؟ جس کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یار اتنا بھی دھوکہ ہوتا ہے دنیا کو، آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جس کے ساتھ ہم یہ مذاق کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو، لیکن حقیقت میں اس کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو وہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ بھی یہ شو کر رہا ہے جیسے مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو دھوکہ ہے نا، یہ تو جھوٹ میں آتا ہے بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے کہ پبلک کو آپ دیکھو، ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں پبلک کو بتا کے ایکٹنگ کی جائے کہ میں کوئی سچی، میں واقعی ایکٹنگ کر رہا ہوں، یہ ہے تو ایکٹنگ، مگر کم از کم جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس میں، بھئی آپ نے سب کو بتا دیا ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں. لیکن ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کر ایکٹنگ رہے ہو لیکن دنیا کو یہ شو کر رہے ہو کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے، یہ سچی مجھ، یہ جھوٹ ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کذاب ہے، جھوٹا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں. اگر کوئی فرضی قصہ لوگوں کو سنایا جائے اور لوگ اس کو فرضی قصہ ہی سمجھ رہے ہوں، جیسے حکایتیں ہیں سناتے ہیں عبرت کے لیے، وہ چیونٹی کا قصہ سنا دیا، شیر والا لطیفہ سنایا تھا نا میں نے، سنا دوں دوبارہ، کہ ایک شیر جو ہے اس کی شادی ہونے والی تھی. یہ جہاں سے میں نے بیان چھوڑا ہے نا وہاں سے شروع کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ قصے میں کہیں دائیں بائیں نہ نکل جائیں ہم. شیر کی شادی ہونے والی تھی تو اس نے لومڑی کو کارڈ بانٹے اور بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میری شادی ہو رہی ہے، کوئی گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہیں آنا چاہیے، میری انسلٹ ہوگی. جنگل میں جو اچھی نسل کے جو جانور ہیں نا، اعلی خان، چیتا آ جائے، بھیڑیا آ جائے، ہاتھی آئے، اس ٹائپ کے جو اونچے خاندان کے لوگ ہیں بارات میں، وہ آنے چاہیے. لومڑی نے کہا فکر نہیں کریں آپ. لومڑی نے کیا کہا؟ فکر نہیں. لومڑی نے کارڈ بارڈ بانٹے بھائی، شیر کو، چیتے کو، اور بڑے بڑی جو خاندانی ریچھ، ٹھیک ہے نا، اس ٹائپ کے لوگوں کو کارڈ بانٹ دیے. اب جب بارات جا رہی ہے تو بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے، وہ بڑے اسٹائل میں ناچ رہا ہے نا، وہ بھی بارات میں شامل ہو گیا. شیر دولہا بنا ہوا غضبناک ہو رہا ہے کہ اس نیچ گھٹیا خاندان کے گھٹیا آدمی کا شیر کی شادی میں کیا کام ہے بھائی، اس چرسی کو کس نے بلایا یہاں پہ؟ اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں لومڑی کو چھوڑوں گا نہیں. صحیح ہے نا؟ اس نے لومڑی کو بلایا اور بولا غضبناک ہو کر کے، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گھٹیا خاندان کا کوئی گھٹیا آدمی نہیں آنا چاہیے. یہ چوہے گا یہاں کے, اور یہ ناچ کیسے رہا ہے کمبخت, یا تو چپکے سے آیا ہوتا, چلو یہی نمایاں ہو رہا ہے سب سے زیادہ. تو لومڑی نا چوہے کو گرفتار کر کے لے آئی شیر کے پاس. لومڑی چوہے کو جب لے کر آئی ہے شیر کے پاس, تو شیر نے لومڑی سے کہا, شرم نہیں آتی تجھے؟ میں جنگل کا بادشاہ, میری شادی میں تو ناچ رہا ہے, چوہا ہو کے ناچتا ہے, شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا شیر سے, بادشاہ سلامت, زیادہ شو نہ ماریں, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی پتہ چلے گا سب شیر ہی ہوتے ہیں پہلے, یہ بات کی لائف ہے. تو یہ کیا, یہ کہاں سے بات آئی؟ ہاں, اب یہ قصہ سچا تھوڑی ہے بھائی, یہ سچا واقعہ تھوڑی ہے. شیر اور چوہے, یہ کون سا کارڈ بٹتے ہیں؟ تو بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے جھوٹے قصے سنانے والا کذاب ہے. تو ایک صاحب نے میرے کسی بیان پہ بھی کمنٹس کیا ہوا تھا, یہ جھوٹے قصے سنا رہا ہے, معاذ اللہ ایسے فتویٰ لگایا تو یہ بھی جھوٹا ہے. تو حدیث کا مطلب علماء سے سمجھا کرو, خود سے فتوے نہ لگایا کرو. اس سے وہ واقعہ مراد ہے جو واقعہ جھوٹا ہو, لوگ اس کو سچا سمجھیں. واقعے کے اسٹائل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ حکایت بنائی ہوئی ہے, فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ فرضی واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں, کوئی مثال سمجھانے کے لیے, بعض دفعہ ہنسانے کے لیے, بعض دفعہ کوئی سبق ہوتا ہے, تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو ہر دور میں علماء سناتے رہے ہیں. ہاں, وہ واقعہ ہو جھوٹا, لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہوں, سچا, تو اس میں دھوکا ہے. تو ایسے ہی جو پرینک ہیں, اس میں بے حیائی والا تو ویسے ہی حرام ہے پرینک, یا کسی کی ایسی بے عزتی کرنا کہ اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے, یہ بھی حرام ہے. اور چھوٹا موٹا مذاق جیسے پرینک میں ہوتا ہے, وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ واقعی میں ہو. آپ نے پہلے سے جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بتا دیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے, لوگ اس کو اوریجنل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ لوگوں کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے, حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. تو اس اداکاری میں دوسری اداکاری میں فرق ہے. تو یہ ناجائز ہے. اگر آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے, تو وہ حقیقت ہی ہونی چاہیے پھر. تو میں آج حیران ہو گیا, وہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میں وہاں سے گزر رہا ہوں, مجھے کہنا ہٹو بھائی جلدی سے آپ لوگ ہماری گاڑی کو, نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں نکلیں جلدی سے. کیوں نکلیں؟ پتا چلا کہ کسی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, ادھر اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تو جس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. پہلے وہ پریشان ہوگا, پھر وہ اسے کہیں گے, معافی مانگیں گے. تو یہ تو ڈراما ہے بھائی, یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو دھوکا ہے لوگوں کے ساتھ. تو خیر, کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں, قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے کی اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں, تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں, ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے, بلکہ وہ شخص کے قرآن کے احکام اس کی نیچر بن جائیں, اس کی فطرت بن جائیں, اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو, ایک آدمی وہ ہے جس کا بدنظری کرنے کا دل کرتا ہے, وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر, تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا, اس کو ثواب ملا, لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے, اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں, غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا, تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں, تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا, حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی, فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے, ایک لاشوری طور پہ جھک جاتی ہے, اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا ہے, وہ بدنظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا, تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتے ہیں. تو فرمائیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نا گندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنے اسپرنگ کو کیا کر دیتے ہیں خراب. دیکھو شراب پہلی دفعہ ہر ایک کو بری لگتی ہے, بائی نیچر بری ہے شراب. شراب پیتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن پینے والا پی پی کے اپنی نیچر کو خراب کر دیتا. پہلی دفعہ زنا کرنا بہت مشکل ہے, ضمیر ملام دل, تو دل چاہنا ایک الگ چیز ہے, لیکن دل کی چاہت کے باوجود ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھو کہیں کھانا رکھا ہوا ہو, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانے کا دل تو چاہے گا لیکن ساتھ ساتھ ضمیر آپ کو روک دے گا. آپ کہے گا یار یہ میں کسی گلنے والا کیوں کھاؤں, تو کوئی بات نہیں بھوکا رہ لے گا نا وہ. لیکن آپ نے کھا لیا تو ایک وقت آئے گا کہ چوری کے کھانے میں آپ کو زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر حقیقت ہے غریب کے منہ سے نوالا چھین کے کھانا اور مزہ آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک مالدار آدمی ہو, اس نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا جس کو دو وقتوں سے کھانا نہیں ملا, کسی نے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا. اب اس مالدار کو پتا ہے یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس گھر میں کھانا موجود ہے, تو دل تو اس کا بھی چاہے گا کہ ابھی کھا لوں, لیکن کھائے گا یہ؟ کہے گا یار یہ دو دن کا بھوکا ہے, اس کا نوالا چھین کے میں کھاؤں, میرے گھر میں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لیکن اگر یہ مالدار اپنے ضمیر کو کچل دے, غیرت سے اٹھنے والے جذبات کو کچل دے اور اس غریب سے نوالا چھین کر کھائے, تو پہلی دفعہ تو بہت برا لگے گا اس کو, یار کیا کر رہا ہوں, اتنا کھاتا پیتا آدمی, مجھے تو چاہیے تھا میں اس کو کھلاتا. لیکن پھر بھی جب بار بار وہ کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کروڑ پتی ہو کے بھی غیرت ختم ہو جائے گی, بلکہ پھر اس کی اخلاق جو ہے نا یہ اچھے ہونے کے بجائے گندے ہو جائیں گے. پھر اس کو نوالا چھین کے کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ حق حلال کی کمائی میں نہیں آئے گا. تبھی تو دیکھو نا یہ جو کرپٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں, ایک سیاستدان نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ زکات کا مال کھایا ہے بینکوں سے. ارے تو اربوں روپے کا مالک ہے یار, تو کچھ اور کھا لیتا ہے بھائی, ٹیکس چوری کر لیتا یا کچھ اور اسمگلنگ کا مال کھا جاتا, وہ بھی غلط ہے کہ کھانا نہ شروع کر دیں, لیکن کم از کم زکات جو بےچارے غریبوں کا چولہا جس سے جلتا ہے وہ کھاتے ہوئے تو انسان میں کچھ شرم آتی ہے نا. تو ہم تو ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں یار ان میں غیرت ختم ہو گئی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے شروع سے نوالے کھا کھا کے نا اپنے آپ کو غیرت لیس بنا دیا ہوتا ہے, لہذا ان کو مزہ اس زکات کھانے میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ ہدیے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان کو, کہ گفٹ میں لا کے دے دے نا ان کو 1 کروڑ روپے, ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھائیں گے اتنا اس دن سکون سے سوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کو میں نے ذرا ڈیفائن کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں, کہ آدمی اندر سے کیا بن جائے اچھا بن جائے, برے اخلاق ہوتے ہیں آدمی اندر سے کیا ہو جائے خراب اندر سے. اب آپ اپنے آپ کو نا اس پہ پرکھ کے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے, کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے نوالا لے لوں تو یہ اس کی علامت ہے کیا ہے یہ برے اخلاق. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے آپ کا دل چاہتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس آ جائے, تو یہ اندر سے کیا ہے آپ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. پھر چاہے آپ جتنے محبت سے بات کریں اس سے جتنے اچھے, بھائی آپ کے تو دل میں حسد ہے یار, چاہ رہے ہو کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. کسی کی اچھی شکل دیکھی آپ کا دل چاہتا ہے اللہ کرے اس کے, اللہ نہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے اور میں اس سے زیادہ اچھا لگ جاؤں. بعض خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے, تو اس کا مطلب اندر کیا ہے, اندر فالٹ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, کسی کو نہ کھلاؤں, یہ کیوں آتے ہیں میرے گھر میں مہمان کیوں آ جاتے ہیں, کمبختوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, میری بہن کیوں بیمار ہو گئی یار, ابھی تجھے ڈینگی ہونا تھا سارا خرچہ, میں ابھی اب سعودیہ سے نیا نیا آیا ہوں تازہ تازہ پیسے کما کے آیا ہوں, کمبخت یہ بیمار ہو گئی اب اس پہ خرچ کرو. ایک صاحب کے کیا ہوا, ان کو ان کی کمپنی سے نا خلافت توقع بونس مل گیا. ایک کمپنی میں نا ان کو کیا ہے, بعض دفعہ باس کا کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے اس کو, تو بعض دفعہ ایسی گریوی میں ڈبل تنخواہ دے دی. اب ڈبل تنخواہ دی ہے تو انہی دنوں میں ان کا بچہ بیمار ہوا, وہ جو ڈبل والی تھی نا اضافی وہ اس پہ خرچ ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے یار پہلی دفعہ بونس ملا تھا وہ بچے پہ کیا ہو گیا خرچ. میں نے کہا بھائی اچھی سوچ ہوتی تو آپ یوں سوچتے اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ جس وقت بچہ بیمار ہوا نا اسی وقت اللہ نے بونس دلا دیا, اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ساری سوچیں جو ہے نا یہ سب آپ کے اخلاق کی کیا کرتی ہیں عکاسی. تبھی اچھے اخلاق والا خوش رہتا ہے, وہ ہر چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے, برے اخلاق والا نیگیٹو دیکھتا ہے. ہمارے ہاں تو بس اچھے اخلاق کہتے ہیں تھینک یو سارے دن مسکرا کے بات کرنا, ओ भाई ये सारी चीजें अंदर की चेंज होंगी, पूरा डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, सही है ना, इंजन पूरा चेंज होगा तो जाके अच्छे अखलाक होंगे। सिर्फ तमीज से बात करना सीख लेना ये कोई कमाल नहीं है, अगर ये भी बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन असल चीज ये नहीं है, असल तो अंदर से ठीक करो। और अंदर से ठीक कैसे होगा, ये पहले मैं अंदर से ठीक होना किसे कहते हैं इसको और जरा डिफाइन कर दूं, फिर मैं अंदर से ठीक होने का तरीका बताऊंगा। भाई देखो गाड़ियां खरीदते हैं ना, ऊपर से तो बड़ा चमकाया हुआ होता है, तो खरीद लेते हैं उसकी चमक को देख के कि गाड़ी के अखलाक बहुत अच्छे हैं, बड़ी मुस्कुरा के बात कर रही है। भाई जो गाड़ी में कलर उखड़ा हुआ हो जगह जगह से, तो वो ऐसा ही लगता है जैसे बदतमीजी से बात कर रही है, लेकिन देखने में चमक रही हो गाड़ी तो ऐसा ही लगता है जैसे मुस्कुरा के। तो क्या महज इस बेस पे गाड़ी खरीद लेते हैं? बोलो ना भाई, नहीं खरीदता कोई भी। मैकेनिक को लेके जाएंगे, यार चेक कर भाई, वो स्टार्ट करके पहले आवाज चेक करता है, ये दो तीन अलग से आवाजें कहां से आ रही हैं, इंजन की तो समझ में आती है, दो आवाजें और आ रही हैं। फिर जब गाड़ी चलेगी तो इंजन की गायब और बाकी आवाजें हमें तो बहुत तजर्बे पुरानी गाड़ियों के भाई, बहुत तजर्बे। मैंने एफएक्स खरीदी थी सबसे पहले ना, 40,000 की किस्तों पे। हमारे एक दोस्त की गाड़ी थी, वो मेरी बाइक चोरी हो गई। मैंने कहा यार मैं पहले ट्राई करता हूँ, क्यों ज्यादा बहुत अच्छी ड्राइविंग उस वक्त मुझे आती नहीं थी, कई साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा ट्राई करने के लिए तजर्बा किस पे करो, एफएक्स पे। तो हमने भी 40,000 में वो भी किस्तों पे खरीद ली। हमने कहा चलो तजर्बा इस पे करते हैं, फिर थोड़ा अच्छे अच्छे पे कोशिश करेंगे, इसको बेच के कुछ पैसे गुड़ मिला के, और मीठा ले डाल दिया उसमें, फिर थोड़ा सा उसको बेच के गुड़ मिला के। तो एफएक्स पे जब मैं आया, तो मैं जब गया तो उसकी छत पिचकी हुई थी ना, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, गाड़ी की छत ही। उसने कहा कोई मसला नहीं है, यूं हाथ मारा सेट हो गई। उसने कहा डेंटिंग पेंटिंग का कोई काम है ही नहीं, बेहतरीन गाड़ी है। तो इंजन वाइज बहुत अच्छी है, बार बार वो कहते हैं इंजन टाइट है। तो जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो मैकेनिक को लेके जाते हैं, वो मैकेनिक उसको अंदर से चेक करता है, भाई ये अंदर से ठीक है या नहीं है, मॉडल कौन सा है, बहुत पुराना मॉडल है तो इसका मतलब अंदर से ठीक नहीं हो सकती। बाकी ऊपर की चीजों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती यार, वो तो एक जो है ना वो एक जगह से टचअप है तो कोई बात नहीं, एक स्प्रे आपने मारा है दूसरा हम कर देंगे उस पर। नंबर प्लेट देखी जाती है, चेक करवाया जाता है कि यार ये गाड़ी का नंबर यही है, इंजन चेचिस मैच कर रहे हैं आपस में, नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं है कि चोरी की गाड़ी हो या सिरे से जाली डॉक्यूमेंट्स हो, ये सब चीजों को। तो इसी तरह इंसान को जब कयामत के दिन जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, तो अल्लाह फरमाते हैं वजा रब्बहु बिकल्बिन सलीम, जन्नती वो है जो सलीम दिल के साथ अल्लाह के सामने आए। सलीम किसे कहते हैं? सलामत वाला, यानी बुराइयों से पाक दिल अल्लाह के सामने लेके आएगा। मैं समझा पा रहा हूं? बुराइयों से पाक दिल, ऐसा दिल साफ सुथरा शीशे की तरह चमक रहा हो दिल। हमारे यहां जाहिर की अहमियत ज्यादा है, अल्लाह के यहां अंदर की अहमियत ज्यादा है। अंदर क्या है आपके? तो दिल होना चाहिए सलामत, सलामत महफूज, सलामती का माना महफूज हो। जब हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती, क्या मतलब? अल्लाह आपको आफतों से सलामत रखे, महफूज रखे। कहते तो तुम सलामत रहो ता कयामत रहो, क्या मतलब? आफतों से परेशानियों से महफूज रहो। तो सलामत सलीम का मतलब होता है आफतों से महफूज, ये नाम भी रखा जाता है इसी नियत से कि भाई अल्लाह इसको बलाओं से मुसीबतों से क्या रखे, महफूज रखे। तो वजा रब्बहु बिकल्बिन सलीम, अल्लाह फरमाते हैं जो अपने रब के पास कयामत के दिन ऐसा दिल लेकर आएगा जो बुराइयों से पाक होगा, तो ऐसा शख्स जन्नती है। तो ये है, अब बुराइयों से पाक होने में क्या है कि भाई अंदर हसद ना हो, बोझ ना हो, ना शुक्री ना हो। जो आदमी ना शुक्रा होता है वो भी बुरे अखलाक वाला होता है। जो ना शुक्रा होता है वो क्या होता है? बुरे अखलाक। अब बताओ एहसान सबसे ज्यादा किसका है? वालदैन का होता है ना, असातजा का, वालदैन का एहसान होता है। तो इसलिए अगर उनसे अच्छे अखलाक से बात नहीं करता तो इस्लाम कहता है कि यह आदमी एहसान फरामोश है। भाई वो तुमसे मुआवजा थोड़ी मांग रहे अपनी खिदमत का, जो खिदमत वालदैन ने की है वो तो कयामत तक आप उसका बदला नहीं दे सकते। शुक्र का तकाजे, बात तो तमीज से कर लो, लहजा तो मीठा कर लो। अगर आप बाप से तमीज से बात नहीं करते, सारा दिन दोस्तों को गले लगाएं, सारा दिन मीठी मीठी बातें करें उनसे, अल्लाह की नजर में आप ना शुक्रे हैं कि जिसका सबसे बड़ा एहसान था आपने उसकी एहसान فراموشی کی ہے، لہذا آپ اندر سے اچھے نہیں ہیں، اندر سے کیا ہیں؟ برے ہیں. بے شک منہ سے آپ کے پھول نکلتے ہو دوسروں کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چونکہ سب سے اچھے تھے، اس لیے آپ کا لب و لہجہ سب سے زیادہ میٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امی دیکھو، بیوی اپنے شوہر کی تعریفیں اتنے آرام سے نہیں کرتی. کتنا اچھا آدمی ہو، بیگم یہی کہے گی ٹیڑھا میڑا آدمی ہے یہ، عموماً سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو، یہ جو خواتین بعض دفعہ اپنے شوہروں پہ یہ لگا رہی ہوتی ہیں یہ برا ہے، یہ ایسا ہے، یوں ہے، جو فلانا ہے، تو لوگ فوراً نا کمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا نیک سمجھتے تھے تو ایسا آدمی نکلا. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنا کرو، کسی پہ فتویٰ نہ لگاؤ. اسی طرح مرد اگر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، تو ہر آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ انگلیاں دونوں پہ اٹھتی ہیں کہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں رہے. تو ظاہر ہے نہیں رہے تو عین ممکن ہے ان میں ایک غلط ہو. تو ہر آدمی اپنی صفائی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط، وہ کہتا ہے یہ غلط، تو اس میں نا لوگ پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اول تو یہ کہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر فتویٰ لگانا بھی ہے تو یک طرفہ بیان سن کے کبھی بھی فیصلہ مت کرو. یہ بہت بڑی غلطی دینداروں سے بھی ہوتی ہے. کوئی بھی میڈیا پہ آ کے بیان کرنا شروع کر دے نا، کوئی عورت آئے گی اپنے میاں کے خلاف، لوگ بھر بھر کے اس کے ایسا آدمی ہے، ایسا ظالم آدمی ہے. او بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے؟ جب کسی کا دیکھو، کسی کا کسی سے جھگڑا ہونا تو اس کے خلاف اسلام گواہی قبول نہیں کرتا. میں نے انہوں نے اگر میرے پیسے لے کے کھا گئے، یہ ساجد بھائی بیٹھے ہوئے نا، اللہ نہ کرے کھائے نہیں ہیں، اور انہیں کھا بھی اگر یہ کھا لے تو نکال بھی نہیں سکتے ہم ان سے. اس لیے ایسے آدمی کو تو قرضہ دینا ہی نہیں چاہیے. فرض کرو انہوں نے پیسے لے کے کھا گئے مجھ سے. اب کیا ہے کہ ایک آدمی آیا اور عدالت میں گیا، اور عدالت میں کہتا ہے جا کے کہ بھائی یہ آدمی میرا فلاں سے جھگڑا ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب گواہی دیں گے کہ یہ آدمی غلط ہے اور میں صحیح ہوں، تو عدالت میری گواہی کو قبول نہیں کرے گی. عدالت کہے گی ان کا تو پہلے سے آپس میں کیا چل رہا ہے، اسلام میں حکم ہے یہ کہ ان کا تو پہلے سے جھگڑا چل رہا ہے، اس نے تو اس کو برا کہنا ہی ہے. تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ جس کا پہلے سے کسی سے جھگڑا چل رہا ہو تو ان دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف معتبر نہیں ہے. تو اس لیے میاں بیوی کے جھگڑوں میں شوہر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہو طلاق کے بعد، یا عورت لگا رہی ہو، کسی کی بات نہ سنو. بولے بھائی آپ کا آپس کا مسئلہ ہے، ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط، علیحدگی ہو گئی، آپ کہیں اور شادی کرو، اس کو بولو تم کہیں اور شادی کرو. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر لگانا ہے، تحقیق میں پڑھنا ہے، تو پھر دونوں طرف کے بیان سنو، اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی پھیل رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ دوسرے کو ذلیل کر دیتا ہے. جس کی یعنی جس کے پاس اپنی بات کو دنیا کو پہنچانے کا ذریعہ ہے نا، بس وہ اس ذریعے کو استعمال کرے گا اور مخالف پارٹی کا بیڑا غرق کر دے گا. تو خیر، تو اب دیکھو کہ عام طور پر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہوں نا خاص طور پہ، تو تعریفیں نہیں کرتے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، انہوں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، ہمیشہ. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ نے فرمایا قرآن آپ کے اخلاق تھے، جو جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا وہ آپ کیا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی زوجہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتی. تو سب سے زیادہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی، سب سے پہلے تو والدین ہیں، پھر بیوی، پھر بچے، پھر بھائی اور بہن. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس سے اتنی ہی تمیز سے بات کرنے کا آپ کو حکم ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں جتنا قریبی رشتہ ہے اتنی ہی بدتمیزی سے اس سے بات ہوتی ہے، اور جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس سے چونکہ مفاد ہوتے ہیں، بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ہو سکتا ہے ان سے علاج کرانا پڑے، بڑی تمیز سے بات کرے گا ڈاکٹر صاحب سے. یہ تاجر ہے یار، کبھی قرضہ مانگنا پڑ سکتا ہے، بڑی تمیز سے بات ہوگی بھائی اس سے. یہ علاقے کا ناظم ہے بھائی، کوئی کام اٹک سکتا ہے تو بڑی تمیز سے بات ہوگی اس سے. تو وہ سمجھ رہے ہوتے اس تمیز سے بات کرنے پر ثواب مل رہا ہے، ثواب نہیں مل رہا بھائی، اس پہ پیسے مل رہے ہیں آپ کو. سمجھ رہے ہو نا, قرضہ مل رہا ہے ثواب. اب یہ مطلب نہیں کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں ناظم سے, مفتی صاحب نے کہا ثواب نہیں ملتا, بات کریں تمیز سے ہر ایک سے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے, پیسے نکلوانے کے لیے, پیسوں کے لیے تمیز سے بات نہ کریں. بعض دفعہ لوگ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے طلاق کا نا, وہ تمیز سے بات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب کا فتویٰ مل جائے. ایکچولی مفتی صاحب دیکھیں نا, آپ تو سمجھدار ہیں ماشاء اللہ, اتنی اچھی ہماری زندگی, میں کیوں بھلا طلاق دینا چاہوں گا. آپ خود سوچیں گے تو ان طلاقیں میں نے تین دی, میری نیت بالکل بھی نہیں تھی طلاق کی, میں نے چاقو مارا ہے مگر میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی, یہی ہوا نا. میں نے کھانا کھایا مگر میری نیت پیٹ بھرنے کی نہیں تھی, میں نے پانی پیا مگر پیاس بجھانے کی نیت نہیں تھی, میں چلا ہوں مگر چلنے کی نیت نہیں تھی, میں نے تھپڑ مارا مگر مارنے کی, تو ایسے تو کچھ بھی کرتے رہو. او بھائی نیت تو ان چیزوں میں ہوتی ہے جس میں دونوں احتمالات ہوں, جس لفظ کا مطلب ہی طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے اس میں نیت تھوڑی ہوتی ہے. میری نیت نہیں تھی, نہ میرا کوئی جھگڑا تھا تو میں بھلا کیوں دوں گا. میں نے کہا حیرت تو مجھے اسی پر ہو رہی ہے, جب جھگڑا بھی نہیں تھا تو کیوں دوں گا, پھر دی کیوں. دینے کے بعد کہہ رہے کہ میری تو نیت بھی نہیں تھی اور ہمارا تو کوئی جھگڑا. میں بھلا آپ مفتی صاحب خود سمجھدار ہیں, میں بھلا کیوں دوں گا. تو میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی تو یہ حیرانی ہے کیوں دوں گا, پھر دی کیوں. کہہ رہے میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں نہیں دی. تو بھائی تو خود ہی کہہ رہے کہ میں نے یہ الفاظ کہے, کہہ رہے الفاظ کہیں مگر میں نے دی. تو یہ سب جو ہے نا یہ اللہ کو اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اخلاق کس سے اچھے تھے؟ اپنے گھر والوں سے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جہاں سے برتن سے پانی پیتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کا رخ گھما کے بالکل اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے, بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے. آج کل تو بیوی سے محبت کا اظہار جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا, جو ذرا وہ ہو ذرا پرسنالٹی ہو, وہ کہے گا میں ساری دنیا کو آئی لو یو بول دے گا, ساری دنیا کو. بیگم سے یہ بولتے ہوئے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری عزت کیا ہو جائے گی. یعنی وہ یہ شو کر رہا تھا بھائی تم میری محتاج ہو, تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو, میں تو محتاج تھوڑی ہوں, تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں بس, ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار ہی تو کر رہے ہیں کہ جہاں سے امی عائشہ نے پانی پیا وہیں سے پی رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض دفعہ ہڈی پہ گوشت لگا ہوتا ہے نا, تو وہ گوشت کھایا کرتی تھی, جب وہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ نے منہ لگا کے گوشت کھایا ہے نا انہی کا جھوٹا کھاتے تھے, حالانکہ دوسری طرف سے بھی کھا سکتے تھے لیکن صرف محبت کے اظہار کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہ شارٹ کر کے محبت سے یا عائش, عائشہ کو کیا کہتے تھے؟ عائش. یا بنت صدیق, اے صدیق کی بیٹی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان ناموں کو چینج بھی کر دیتا ہے نا محبت میں, جیسے پنجاب والے مٹھو, اور پنجاب والے کو میں پنجاب والوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, ہمارے بھی بہت رشتے دار ہیں پنجاب میں, لیکن بھائی بچوں کا نام اتنا نہ بگاڑ دیا کرو کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہو جائے, وہ پھر ساری زندگی مٹھو ہی رہتا ہے, مفتی مٹھو صاحب بن جائیں گے وہ, اتنا نہ بگاڑو. تو یہ ایک میں اس کو ایک ایک یعنی ایک ادنا سا طالب علم ہو کر ایک نصیحت کر رہا ہوں, اہل پنجاب سے گزارش کر رہا ہوں, آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, پنجاب والوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں, لیکن یہ جو الفاظ بگاڑتے ہیں نا یہ پنجاب والوں میں زیادہ رواج ہے, وہ ایسا بگاڑ دیتے ہیں اس کو, لڈو کہہ دیا بچپن میں کسی, وہ لڈو جیسے لگ رہا تھا تو بچپن میں تو لڈو ٹھیک ہے لیکن وہ زندگی بھر کے لیے لڈو بن جاتا ہے وہ, اب وہ پروفیسر بھی بن گیا تو لڈو ہے, ٹھیک ہے نا, مٹھو ہو گیا کوئی, لڈو ہو گیا, سب جگہ نہیں ہے ایسا لیکن پنجاب کے بہت سے علاقوں میں دستور ہے. تو محبت میں اتنا نام میرا خیال ہے بگاڑنا مناسب نہیں ہے. عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائش کر دیا, یہ بگاڑا نہیں ہے تو منادا مرخم کہتے ہیں اس کو, یہ ابن صدیق کہہ دیا, صدیق کی بیٹی, یہ بھی فخر سے نا کہ معمولی تھوڑی ہے تو صدیق کی بیٹی ہے. تو یہ ساری چیز اس طرح تو چلتا ہے لیکن بالکل ہی اس کو بگاڑ کے, اکثر وہ اور بھی ابھی ذہن میں نہیں آ رہے نام نا, وہ ایسے بگاڑ دیتے ہیں کہ بالکل ہی وہ اس کی پرسنالٹی کے خلاف ہے, تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہی نام پڑ جاتا ہے. تو ہمارے ایک چچا تھے گڈو چچا, حالانکہ وہ چچا تھے ماشاء اللہ بڑے تھے لیکن وہ گڈو کے گڈو, انتقال ہو گیا ان کا گڈو ہی رہے وہ بےچارے گڈو ہی رہے وہ. تو اس لیے نام اتنا نہ بگاڑنا چاہیے. محبت میں تھوڑا بہت نائیں بائیں کر دیا تو ٹھیک ہے, لیکن بالکل ہی اس کو ایسا چینج کر دیا کہ جو بچپنے کی بو آ رہی ہے اس سے, تو وہ پھر مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اپنے اہل و عیال سے سب سے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, پرسنالٹی کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعبی مسیرت شہر, اللہ نے میرا روب ایک مہینے کی مسافت پہ دشمن پہ ڈالا ہے. اتنا روب ہے نا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا, روب تھا بہت زیادہ. حالانکہ اتنے میٹھے اخلاق مگر روب اللہ نے بہت دے دیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث میں آتا ہے امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ کبھی کسی پہ لان تان کی, نہ کبھی فحش الفاظ استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان النبی فاحشا ولا متفاحشا, نہ آپ بائی نیچر فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں فحاشی تھی. آج بات بات پہ گالیاں, اتنی گندی گندی گالیاں, گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے اور غصے میں بھی نہیں مذاق میں, کلچر بن چکا ہے گالیاں دینا. غصے میں بھی یہ برا عمل ہے لیکن مذاق میں تو اور زیادہ برا عمل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حدیث میں آتا ہے میدان جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا. میدان جنگ میں تو لڑنا پڑتا ہے نا, وہاں اخلاق کا تقاضا ہے لڑو, کیونکہ اگر آپ وہاں نہیں لڑ رہے تو پھر یہ ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے, ناانصافی ہے کہ ان کو تو میدان جنگ میں اتار دیا اور آپ خود لڑ نہیں رہے ہیں. تو اب یہاں لڑنا اخلاق عالیہ کا تقاضا تھا, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, آپ سے زیادہ جنگ میں بہادر کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر بہادری کے جوہر دکھاتے تھے, پھر شہ سوار تھے. تو جنگ میں تو بزدل ہے, گھر میں کیا بنا ہوا ہے, چنگیز خان آتا ہے سارے کانپنا شروع کر دیتے ہیں, آ رہے ہیں ابا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ ایک بات ہے, قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی بعض صورتوں میں اجازت دی ہے. وہ اس لیے اجازت دی ہے, بعض صورتوں میں کوئی ہاتھ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن بعض صورتوں میں قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, بشرطے کے چہرے پہ نہ مارا جائے, جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے. وہ بعض صورتوں میں, بعض عورتوں کے لیے بعض صورتوں میں, عمومی حکم نہیں ہے یہ قرآن کا, کوئی ترغیب نہیں ہے. وہ اس لیے دی ہے دو وجہ سے, کہ ہر عورت امہات المومنین جیسی ہوتی بھی نہیں ہے, بعض بڑی شرارتی ہوتی ہیں, اور دوسرا ہر مرد کا اتنا روب نہیں ہوتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. روب ہی نہیں ہے نا. تو جب روب ہوتا ہے تو بھائی ایک آواز پہ بیگم کام جاتی ہے, بولتے بھائی امیاں نے بولا چائے بنا دو, بولے کر آنا پڑے گا, آواز ایسی ہے, وجاہت ایسی ہے. تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بےچارے کا روب ہی نہیں ہوتا. اب بیگم کما کے لا رہی ہے تو میاں کا روب ہوگا, بولے گی چلو نکلا یہاں سے, بوریا بسرو ڈال نکلے یہاں سے, تو روب کہاں ہوگا. بعض نے شادی ایسے خاندان میں کر لی ہوتی ہے ماشاء اللہ, وہ فٹ فاٹ ہائٹ اس کی اور پرسنالٹی ہے, اور میاں صاحب وہ بالکل بےچارے کمزور سے ہوتے ہیں, وہ روب نہیں ہوتا. تو پھر اس کو پھر ظاہر ہے روب قائم کرنے کے لیے کبھی کبھار غلط طریقہ ہے, یہ مناسب نہیں ہے, لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا روب دار ہوں. لیکن بہرحال مارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, بہت سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں. ایسی شرارتی عورت جو آپ کے جائز حقوق بھی نہ دے رہی ہو, پھر شریعت نے طلاق سے بچنے کے لیے کہ بھائی اس کے پاس اب چھوڑنے کا علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سختی کر کے دیکھ لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آج اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, کمپنی میں باس کو دیکھ لو نا, ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر وقت ان کو گالیاں گالیاں. ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اڈے میں نا, اور ان کی جاب لگ گئی, جاب نہیں ان کا بزنس تھا. تو میں نے کہا یار آپ یہ ٹرک اسٹینڈ میں جو بزنس کر رہے ہو اس کی کیا شرائط ہیں, یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے کام شروع کیا یہاں سے وہاں ادھر سے یہاں, کہہ رہے اس کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو اتنی موٹی موٹی گالیاں پہلے سے یاد کرو. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے یہ ملازمین جو ہے نا یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, یہ گالیوں کے بغیر کام کرتے نہیں ہیں. کہہ رہے جب تک ان کو موٹی موٹی صبح شام گالیاں نہ پڑیں, یہ کنٹینر میں مال اٹھا کے رکھیں گے نہیں, اور کنٹینر پہ رکھا رہے گا تو اٹھا کے نیچے لائیں گے نہیں. تو میں نے کہا یار کچھ اور کرو اس کے لیے, یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کل ملازمین تمیز سے قابو میں نہیں آتے. آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ جو کنٹینر ہے یہ 12:00 کل 5 منٹ پہ لاہور ہونا چاہیے, لہذا یہ صبح آج صبح 5 بجے کنٹینر لوڈ ہو جانا چاہیے. تو اگر لوڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا. تو میں محبت سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. وہ ملازمین جواب میں کہیں سر آپ نے آج اتنے پیارے انداز سے آج ہم کو نصیحت کی ہے, تو آج تو ہماری غیرت جگا دی آپ نے. آپ 5 بجے کا کہہ رہے ہیں, ہم صبح 4 بجے انشاءاللہ کنٹینر لوڈ کر دیں گے. تو مارکیٹ میں ایسا ہوتا وہ بولیں گے ہمیں انتہائی بے وقوف قسم کا سیٹھ ملا ہے. لہذا وہ صبح 5 بجے کا کہا ہے تو شام 5 بجے تک بھی لوڈ نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے تھوڑا بیلنس پبلک کو بھی ذرا دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اخلاق تو وہی اصل تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کیونکہ بعض ہر سارے ڈھیٹ نہیں ہوتے, ایک آدھ کبھی اچھا ملازم بھی مل جاتا ہے تو آپ اس کو بھی رگڑ رہے ہو. تو اصل تو یہی ہے کہ بات کس سے ہونی چاہیے, تمیز سے. لیکن اگر کوئی نہیں آ رہا قابو میں تو پھر شریعت نے پھر بھی حتی الامکان دوسرے طریقے کچھ ایسا کرو کہ بھائی ایسا لا بنا دو کہ مجھے اپنی زبان خراب نہ کرنی پڑے. بھائی جو لیٹ کرے گا نا تو کوئی آپ حاضری کے لیے بندہ کھڑا کر دیں, یار 5 بجے کے بعد جتنا لیٹ ہوگا تمہاری سیلری سے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ بجائے زبان خراب کرنے کے غور و فکر کر کے کوئی دوسرے طریقے ایجاد کر لیں, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو زبان بالکل آخری درجے میں ہونی چاہیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نا ایک دفعہ سواری پہ اونٹ پہ چڑھنا تھا تو مشکل ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا حضرت صفیہ کو گویا سیڑھی بنا کے. دیکھو ایک طرف سید الانبیاء ہیں, ساری کائنات کے سردار, کتنا بڑا مقام, مگر کیسا گھر میں نارمل زندگی گزار رہے ہیں, کیسا نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ایسے ہی رہتے جیسے عام طور پہ لوگ رہا کرتے ہیں, گھر والوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے. اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. اتنا میرا خیال ہے ظرف تو آج کل مارکیٹ میں بالکل ہی شارٹ ہے. دوڑ لگائی ہے, جنگ سے واپس آ رہے ہیں سفر سے واپس, تو آپ نے صحابہ کو تاکہ پردے کا بھی خیال ہونا, بھائی بے پردگی بھی تو یہ آپ کی بیوی مردوں کے درمیان دوڑ رہی ہے یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیجا, کوئی بھی نہیں دیکھنے والا, تو فرمایا دوڑ لگاؤ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری عمر کم تھی, میرا جسم ہلکا تھا, میں دوڑ میں آگے نکل گئی, وہ جیت گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد رکھا. کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور جگہ سے آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ, امی عائشہ فرماتی اب میرا جسم کیا ہو گیا تھا, بھاری ہو گیا تھا, عمر بڑھتی ہے تو جسم بھاری ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا دوڑ لگاؤ. فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے اور آپ نے فرمایا تلکا بتلکا, یہ پہلی دفعہ جو دوڑ ہوئی تھی نا اس کا جواب ہے یہ. کیسی بے تکلفی ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امی عائشہ کی عمر بہت کم تھی تو اس لیے ان سے اتنی محبت, دوسری ازواج تو عمر میں زیادہ تھیں. تو بھائی زیادہ عمر والی کے ساتھ دیکھ لو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں. عمر میں کتنی بڑی تھیں, 15 سال, اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. ان سے جب آپ نے نکاح کیا تو آپ کی عمر تھی 25 سال. ان سے اتنی محبت کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بیوی پہ ایسی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی. ان کا تذکرہ ایسی محبت سے کرتے کہ مجھے لگتا کہ اگر میری کوئی حقیقت میں سوکن ہے تو وہ خدیجہ ہیں. غیرت آتی ہے نا عورت کو, بھئی اس کے سامنے سوکن کی تعریف کرو تو جو غیرت مند عورت ہوگی اس کو تو وہ چاہتی ہے کہ میرے میاں سب زیادہ محبت مجھ سے کرے نا. تو فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وہ سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہو, اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ اچھی عورتیں دے دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ کیسے, یعنی سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت, یہ کیوں کہا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امی خدیجہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ میری قوم نے جب مجھے جھٹلایا تو حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. بی بی تو اکثر ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب لوگ تنہا چھوڑ دیں آپ کو, لیکن اس نے میرا ساتھ دیا. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے, حضرت خدیجہ, کیونکہ وہ آپ کے کردار کو سب سے زیادہ جانتی تھیں, سب سے پہلے وہ ایمان لا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بابا جدہ کا عائلن, کہ اے نبی آپ غریب تھے، مسکین تھے، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، فوغنا اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا، دولت دے دی، غنا غنی کر دیا. وہ کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا تجارت میں لگانے کے لیے. تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ انہوں نے، ان سے نکاح کے بعد اللہ نے مجھے غنا عطا فرمایا ہے. تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کوئی اچھا کھانا بنتا، اول تو بنتا ہی نہیں تھا، کبھی کبھار بنتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی وہ بھیجا کرتے تھے. تو کتنی بڑی بات ہے، کیسے اچھے اخلاق ہیں. آج یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق، بڑی تمیز سے، با بھائی وہ سب ادھر ادھر کی تمیز ہے، اندر کا معاملہ کیا ہے؟ شارٹ. تمیز کے علاوہ سب کچھ ملے گا. میرا بھی یہ بیان بعض خواتین سنتی ہیں، کہتی ہیں کتنے اچھے اخلاق ہوں گے مفتی صاحب کے، ایسے پیارے بھی گھر میں کتنے اچھے اخلاق سے رہتے ہوں گے. بھائی ہم سب سیکھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض خواتین نا بیان سن کے کمنٹس کرتی ہیں، یہ جب بیویوں کے ساتھ اتنے خوبصورت اخلاق پہ بیان کر رہے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا کیسا اچھا، ہائے ہائے ہائے، جنتی عورتیں ہیں جن کی ان سے شادی ہوئی. تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی یہی روٹیاں کھا کے، پراٹھے کھا کے بڑے ہوئے ہیں جو آپ کھاتے ہو، سمجھ رہے ہو نا. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو کوشش تو کرنی چاہیے نا. میں تو کہ بعض اچھے اخلاق پہ بیان کرنے کر کے جاتا ہوں، گھر میں پھڈا ہوا ہوتا ہے میرا، میں خود اچھل رہا ہوتا ہوں دو دو فٹ. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسے ہوا، جمعے کو پورا بیان اخلاق پہ ہوا، گھر گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا کچھ مسئلہ، ہر گھر میں ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے نا، ہر گھر میں ہوتا ہے، جس کے گھر زیادہ ہوں اس کے یہاں تو زیادہ ہوتا ہے. تو اب گھر جا کے پتہ نہیں کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے پھر مجھے بعد میں ہنسی آئی، میں نے کہا ابھی بیان کیا کر کے آیا ہوں، اسٹائل دیکھو کیا ہو. تو اصولی طور پر تو میں، مجھے خیال ہے اس کو بولے بھائی بیان ہٹا دے یوٹیوب سے، سسرال والے سنیں گے بولیں گے یار ادھر کیا کر رہے تھے، ادھر آگے اچھل رہے. تو خیر، تو بھائی یہ سیکھنے کے لیے، بھائی پورا تھوڑی کوئی نبی جیسا بن سکتا ہے. اور بڑی بات ہے آج کل عورتیں کون سی پورا امہات المومنین جیسی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے ایسے بھیجا اور ایسے ہی کہا، تو جو ہے یہ کیا ہے؟ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تو بیوہ عورتوں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ کی تو اتنی خوبیاں، تو کوئی یہ شیطانی تصرف آپ کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ حضرت خدیجہ کی تو کوالٹی ہے نا. آج کوئی بندہ آئے گھر میں، بیگم مجھے اچھا زبردست خواب آیا اللہ کی طرف سے جس میں آیا تم بہت اچھے انسان ہو، بیگم کہے گی الو کسی اور کو بنانا جا کے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ کہے گی نا، وہ کون سا اپریشیٹ کرے گی آپ. تو بس سبھی ایک جیسے ہیں بھائی. تو حضرت خدیجہ نے فوراً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. تو آج کل آپ اپنی اماں سے اچھا سلوک کرو، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو، بیواؤں کا خیال کرنا شروع کر دو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ. تو جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ انہی کو ہوگی. بھائی ساری بیواؤں کا تم نے ٹھیکا لیا ہوا ہے، سارے یتیموں کا تم نے ٹھیکا لیا ہوا ہے. میرے بھائی جب گھر میں آتے تو ان کو تو نہ چائے کا پوچھا نہ سموسے کا پوچھا ہے. اس دن میرے ابا آئے تھے اور آپ شارٹ ہو گئے تھے مارکیٹ سے، ہیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں، ڈرامے پتہ ہے. ہمارے والد صاحب بڑے مزاح تھا ان کی طبیعت میں، بڑے عبادت گزار بھی تھے، اللہ نے ان کو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی صفات سے نوازا تھا، تو نماز کے بڑے پابند، اور ویسے طبیعت میں مزاح بہت تھا ان کے. اسی وجہ سے جب وہ گھر میں آتے تھے ہم خوش ہوتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے تھے ابا گھر میں آتے ہیں تو بچے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے والد صاحب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. تو وہ نا لطیفہ سناتے تھے اکثر، ایک جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کہ عورت آج کل اپنے میاں کو مانتی نہیں ہے. تو وہ ایک بزرگ کو ساری دنیا جھک جھک کے سلام کرتی تھی، آپ بہت پہنچے گزریں گے، بیگم کہتی تھی فراڈی ہے. تو ان بزرگ نے جلدی سنا دوں گی، کئی دفعہ سنا چکا ہوں، انہوں نے کرامت دکھائی، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں نا، بھیس بدلا. تو عورت نے دیکھا کہ یار یہ کیسے بزرگ ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ بزرگ جب گھر میں آئے تو اس نے کہا دیکھو ایک بزرگ وہ تھے جو ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایک آپ ہو، سوائے باتوں کے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو بیگم میری عظمت کی قائل ہوگی. کہنے لگے وہ میں ہی تھا. کہتی اچھا جبھی تھوڑا ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اچھا جبھی تھوڑا سا ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. तो भाई आजकल सब हिसाब किताब ऐसे ही चल रहा है, तो फिर फड्डे भी होते हैं घरों में, ऊट पट गिलास भी तोड़े जाते हैं, बेलन भी की फायरिंग भी होती है, तो एक तरफा नहीं, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। तो इसलिए सभी ठीक हो जाए तो माशरा ठीक होगा, एक बंदे के ठीक होने से ठीक नहीं होता। फिर भी भाई जितना बर्दाश्त कर सकते हो करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब जाते तो घर वालों के कामों में हाथ बटाते, हजरत खदीजा के साथ कैसा। और ये भी देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में पहले भी गए तो दौड़ लगाई, दोबारा भी, इससे भी पता चलता है कि सफर में भी अपनी अजवाज को लेके जाया करते थे। तो अगर अल्लाह ने किसी को माली वसात दी है, गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर एक अलग बात है। तो घर वालों को भी सफर में साथ, बीवी को साथ रखना चाहिए सफर में। देखो मैं कुरान की अक्सर एक आयत पढ़ता हूं, अल्लाह ताला ने कयामत की होलनाकियों का जो तस्करा किया है ना, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, फरमाया वो दिन होगा जिस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही, अपनी मां से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, व साहिबतीही, अपनी बीवी से दूर भागेगा। तो अब अल्लाह ने हर रिश्ते का नाम बयान किया, बीवी का रिश्ता का बीवी नहीं कहा उसको, भाई को अरबी में अख कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से दूर भागेगा, तो भाई को भाई ही कहा, बाप को बाप ही कहा, वह उम्मी ही व अभी ही, मां से दूर भागेगा और बाप से दूर भागेगा, ठीक है ना, मां को मां कहा, बाप को बाप कहा। बीवी का अरबी में जौजा कहते हैं, तो होना चाहिए था वजौजती ही, अपनी जौजा से भी दूर भागेगा, ना ना, वह साहिबती ही, साहिब कहते हैं साथ रहने वाली, उससे भी दूर भागेगा जो हमेशा साथ रहती थी। तो इससे इसमें अल्लाह ने हाईलाइट किया है बीवी की सिफत को कि भाई से भी दूर हो सकते हो, भाई वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, तुम कनाडा में जॉब कर रहे हो, होता है ना, आपकी जॉब यूएसए में लग गई, अब्बा पाकिस्तान में है, तो बेटा बाप से दूर हो जाता है, क्या ख्याल है, मां भी यहां रहती है, बेटा बाप दफा यूके में जाके रह रहा है, जॉब उसकी वहां है, तो ये तो नेचुरल है। लेकिन बेगम जब हो गई ना, तो शादी जब हुई तो फुलतुरु की तरह चिपक गई, अब वो जान कयामत तक नहीं छोड़ेगी। ये साहिबा के लफ्ज में अल्लाह ने बता दिया कि अब वो चिपक गई है, अब तुम्हारी जॉब यूके में है तो बेगम भी कहां है, उधर ही होगी, सऊदीया में जॉब कर रहे हो तो बेगम भी कहां है, वहीं रहेगी तुम्हारे साथ, रक्षे में जा रहे हो तो वो भी इसी रक्षे में जाएगी तुम्हारे साथ, जहाज में जा रहे हो तो इसी जहाज में जाएगी तुम्हारे साथ, ट्रेन में जा रहे हो तो इसी ट्रेन में जाएगी। तो ये साहिबा के लफ्ज में, साहिबा अरबी में साहिब और साहिब कहते हैं साथ रहने वाला, और साहिबा साथ रहने वाली। तो अल्लाह ने जौजा के लफ्ज की जहां बात आई, तो साथ रहने वाली से भी दूर भागेगा, यानी ऐसी होलनाकियां होंगी कि जिसके साथ दुनिया में हमेशा रहा करता था, लंदन जाता था तो उसको साथ लेके जाता था, अंडा मोड़ आता था तो साथ लेके आता था, मुफ्ती साहब का बयान सुनने आता तो बेगम को साथ लेके आता, सही है ना, कहीं होटलिंग करने जाता तो बेगम को साथ लेके जाता, तो हर जगह फुलतुरु की तरह अल्लाह ने उसको क्या कर दिया है। ये फुलतुरु का मैं जानकर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि लोग टेंशन समझते हैं ना कि यार ये क्या फुलतुरु की तरह चिपक गई है, लोग कहते हैं ना, तो भाई ये अल्लाह ने चिपकाया फुलतुरु की तरह। फुलतुरु पता किसे कहते हैं, अरे भाई बाज दफा कोई ऐसा झुंझुना या धागा वागा होता है आपकी कमीज से अटक जाता है वो, तो आप जहां जहां जा रहे हैं वो भी उसको फुलतुरु कहते हैं ना, कोई भी चीज अटक गई तो आप चाहते नहीं वो अपने साथ ले जाना, लेकिन वो चिपक गया होता है तो वो आपके साथ साथ चल रहा होता है। तो बेगम को साथ आप अगरचे ले जाना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह ने आपको उसको फुलतुरु की तरह आपके साथ क्या कर दिया है, अब अल्लाह कह रहे हैं जहां जाओगे फुलतुरु की तरह ये चिपकी रहेगी तुम्हारे साथ। तो इसमें ये भी पता चलता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे हैं तो वापसी पे, यानी दौड़ जो हो रही है, तो इसका मतलब अम्मी आयशा भी साथ गई हैं। तो कुरानदाजी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस दफा किसको लेके जाना है, तो आजकल लोग ये काम भी नहीं करते, अगर अल्लाह ने नहीं गुंजाइश है तो फिर ले जाओगे तो फिर खाओगे कहां से। बाजा भाई ये भी होता है, भाई बेगम मैं यूके से होके आ जाऊं, ठीक है ना, मेरा बिजनेस है, तुम्हें भी ले गया तो बिजनेस गया, जितने प्रॉफिट है वो सारा टिकट में निकल जाएगा। तो फिर ऐसी खवातीन को जिद नहीं करनी चाहिए ये क्यों नहीं लेके जा रहे, भाई पहले बिजनेस का देखना है, पहले घर में आटा राशन का इंतजाम करना है, उसके बाद ये अगले दर्जे का काम है ये। तो कैसे अच्छे अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसके बाद आपके सबसे अच्छे अखलाक थे खादिमों के साथ, मातहतों के साथ, मातहतों के साथ अच्छे अखलाक से, बॉस के साथ अच्छे अखलाक से हर आदमी पेश आता है, क्योंकि बॉस से तमीज से बात करोगे तो मक्खन तो मार्केट में महंगा होगा, क्योंकि मक्खन जितना ज्यादा लगाओगे महंगा हो जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा मार्केट से, तो मक्खन तो महंगा होगा लेकिन आप भी महंगे हो जाओगे, आपकी भी तरक्की होगी, आपके दर्जात बुलंद होंगे दुनिया में, आपकी तनख्वाह अच्छी हो जाएगी। तो इसी वजह से बॉस से हर आदमी तमीज से बात करता है, मुलाजिम से तमीज से बात करने वाले मार्केट में शॉर्ट, कि भाई आप जहां बैठे हो तो मुलाजिम को भी अपने साथ बैठ के खाना खिला लिया, ये चीज नहीं होती, भाई तुम कौन हो, तुम उधर बैठ के खाओ, मैं इधर बैठ के खाऊंगा, और थोड़ा सा दूर रहो, ये फर्क किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमों के साथ बैठा करते थे, हदीस में आता है कि बाज दफा कोई बूढ़ी बेवा औरत आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाती थी अपने काम के लिए कि भाई ये मेरा काम निपटा, आप उसके साथ चले जाया करते थे, तो हाथ पकड़ने का मतलब अपने साथ ले जाती थी। तो ऐसा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, तो एक नॉर्मल जैसे एक इंसान हुआ करते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आपका अदब बहुत ज्यादा था, सहाबा जब आपकी महफिल में बैठते थे तो ऐसे जैसे उनके सरों पे चिड़िया कोई परिंदा बैठा हुआ आके, हिलते नहीं थे ऐसे अदब से। तो इतनी इतनी तवाजो के साथ जिंदगी गुजारने वाले को अल्लाह ने रोब भी ऐसा अता फरमाया था। जब हदीस में आता है जब कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाता तो जब तक वो अपना हाथ खुद न खींचता आप अपना हाथ उससे जुदा नहीं करते थे। जब भी किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो निगाह भर के उसकी तरफ देखते थे, कन अखियों से नहीं देखते थे। जिसमें तकब्बुर होता है ना उस कंबख्त को पूरी गर्दन नहीं घुमाई जाती उससे। देखो सेठ साहब बैठे हुए, कोई मुलाजिम आया बात करने के लिए यहां आगे खड़ा हुआ है, तो सेठ साहब अक्सर मैंने देखा यूं नहीं करेंगे, यहीं से बता वे काम किया तुझे, सर वो मसला ये है कि मुझे थोड़ा सा मेरी जो है ना वो टांग का ऑपरेशन है, मुझे तो कुछ पैसे चाहिए। ओए उसको कह रहा हूं, ओए उसको जरा 50,000 रुपए के चेक दे दे। ये भी तकब्बुर की अंदर से खराबी है ना, बड़ाई है। ओ भाई तुम उसकी तरफ देख लो, भाई क्या मसला है जी फरमाइए, टांग का ऑपरेशन होना है, अच्छा तो उसकी तरफ निगाह भर के क्या करो, देखो जब इधर ऑर्डर देना है तो इधर निगाह भर के। लेकिन जिसमें तकब्बुर होगा ना वो देखता नहीं, वो यूं यूं आंखें घुमा रहा होता, वो बस वो कहता मैं अपना पेट्रोल जाया क्यों करूं मैं भाई। तो ये भी किबर है, ये भी तकब्बुर है, टेढ़ी आंखों से ना देखे, निगाह भर के देखे उसकी तरफ। तो बहुत सारी चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, तो बाप बहुत लंबा है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैंने नबी की 10 साल खिदमत की है, कभी ना मुझे मारा ना मुझ पर गुस्सा हुए, कोई काम मुझे कहा और मैंने नहीं किया तो आपने कभी तंजिया ये नहीं कहा कि क्यों नहीं किया, और कोई काम नहीं किया और मैंने कर लिया तो ये तंज नहीं किया कि क्यों कर लिया। तंज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुगत में था ही नहीं, इसलाह इसलाह थी। हजरत अनस फरमाते हैं एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काम के लिए भेजा, तो ये बच्चे थे, ये जाके बच्चों में खेलना शुरू कर दिया इन्होंने, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, भाई इनको मैंने काम के लिए भेजा ये वापस आएंगे, हम होते तो हम बैठ के खोलना वहीं से ना, ब्लड प्रेशर हाई। अभी जो अक्सर बीमारियां हो रही है ना वो अपनी ही बदअखलाकी की वजह से हो रही हैं, तो बीपी हाई होना शुरू हो जाता, थरथराना शुरू कर देते, बार बार टाइम देखने किधर गया, आऊंगा तो अब लगाऊंगा दो खींच के लगाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले देखने के लिए भाई बच्चा गया कहां, तो हजरत अनस ने बच्चों में खेल रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे आके खड़े हो गए। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने जैसे ही पीछे मुड़ को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराता हुआ पाया, मुस्कुरा रहे हैं, भाई तुम्हें हमने कहां भेजा था, और तो फरमाते हैं मैं फौरन गया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब भी नबी से मिला हूं या जब भी नबी की नजर मुझ पर पड़ी है आप हमेशा मुझे देख के मुस्कुराए जरूर हैं। ये कहना आसान है खुदा की कसम, कहना आसान। जब भी नबी कहते, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी ने मुझे देखा है ना तो हमेशा मुझे देख के क्यों मुस्कुराए हैं भाई, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंतलका वजह अखा का भी वजह तलीक, किसी से मुस्कुरा के मिलना खंदा पेशानी के साथ मिलना, आपने फरमाया ये भी सदका है। सदके का मतलब क्या होता है, खुश करना ना, तो जब आप किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं तो सामने वाला क्या हो जाता है, खुश। और नाक में मक्खी बिठा के हर वक्त रहेंगे, मुंह आपका जो है ना 12 बजे रहेंगे तो सामने वाला किस में जाता है, टेंशन में चला जाता है वो। तो कितनी बड़ी बात है, जब भी मिले कहते हैं आपने मुझे देख के हमेशा मुस्कुराए जरूर है। हालांकि हदीस में आता है लौ अअलमु मा तअलमून लज़हिक्तुम क़लीलन वला बकैतुम कसीरा, आपने फरमाया जो जहन्नम की बातें और आखरत की सख्तियां मैं जानता हूं अगर तुम भी जान लो तो तुम रो ज्यादा हंसो कम, तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहटें खत्म हो जाएं। तो ऐसी आखरत की होलनाकियां जानते हुए अल्लाह का खौफ दिल में होते हुए भी लोगों से कैसे मिल रहे हैं, मुस्कुरा के मिल रहे हैं। हालांकि वो खौफ जो आपको आखिरत का था अगर आप उसका इजहार लोगों के सामने करना शुरू कर देते तो आप तो हर वक्त ऐसे मिलते कि लोग घबरा जाते आपसे। तो یہ بڑی بات ہے کہ ایک طرف اتنا خوف اللہ کے سامنے جواب دہی کا، لیکن لوگوں سے ملاقات کیسے کر رہے ہیں؟ خندہ پیشانی کے ساتھ. تو یہ بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو جتنا کہا جائے وہ کم ہے. قرآن نے کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم. تو بھائی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہم بھی یہ تمیز، اگر کہیں سے پیسوں کی نہیں مل رہی تو کسی سے ادھار لے لیں ہم تھوڑی دیر کے لیے. ادھار بھی جب لے گا نا انسان تمیز تھوڑی دن کے لیے، تو جب وہ تمیز سے کچھ دن بات کرے گا تو اس کو پھر چسکا لگ جائے گا، پھر انشاءاللہ اپنے پیسوں سے بھی تمیز خرید لے گا. تمیز ہی مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے. جس کو دیکھو بات ایسے کرتا ہے جیسے آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جاؤ نا، ابھی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی بھائی، پیچھے سے پاؤں 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 بجانا شروع کر دے گا. وہ ہمارے یہاں ہارن کا جو استعمال ہو رہا ہے نا، یہ بھی بد اخلاقی کی دلیل ہے. آپ پیچھے گاڑی آ رہی ہوگی، سامنے گاڑی ہے نا، اب سامنے والی گاڑی کے آگے بھی ایک گاڑی ہے، پیچھے والی گاڑی کو پتا ہے کہ مجھ سے جو اگلی گاڑی ہے وہ نہیں آگے جا سکتی، راستہ بند ہے، پھر بھی کیا کرے گا؟ بولو نا بھائی، بجاتا رہے گا پاؤں پاؤں. بھائی کیوں شور کر رہا ہے، کیوں کانوں کو خراب کر رہا ہے یار، آگے جگہ تجھے نظر آ رہی ہے کیا؟ بلا وجہ. اور بعض لوگ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، وہ محلے میں داخل ہونے کا ان کے ہارن سے پتا چلتا تھا. وہ ہارن جب پاؤں 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 بجاتے بجاتے آ گیا بھائی، آ گیا. شور سے تو انسان کا سکون خراب ہوتا ہے، خاموشی اصل ہے. میں دوسرے ملکوں میں گیا ہوں، ملیشیا میں میں نے کبھی ہارن کی آواز نہیں سنی، بینکاک میں کبھی ہارن کی آواز نہیں سنی، ازبکستان گیا وہاں بھی کبھی ہارن کی آواز نہیں سنی، اور بھی ملکوں میں جانا ہوا کہیں بھی ہارن کی آواز سنائی نہیں دیتی. یہاں آؤ اپنے ملک میں، ٹیکسی والا پاپ 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 بجا بجا کے نا آپ کو بلا رہا ہوگا، مولوی صاحب جیسے ایئرپورٹ سے باہر نکلو نا. ہر آدمی ہارن پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو، کوئی بن جا اچانک سامنے آ گیا یا کوئی اچانک. اچھا پھر لوگوں کی عادت بھی ایسی ہے کہ بعض دفعہ ہارن کی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ ہارن کی آواز سن سن کے سن ہو چکے ہیں، پھر بجا بھی رہے ہو گے نا، ضرورت بھی ہے بجانے، ہلے گا ہی نہیں بلکہ الٹا غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دے گا. ایمبولنس بیچاری وہ سائرن بجاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، الحمدللہ اکثریت تو ایمبولنس کو راستہ دیتی ہے، لیکن بعض ایسے نالائق ہیں. کل ہم نے دیکھا ہم جا رہے ہیں، آگے ایمبولنس ہے، ایمبولنس کے آگے بھی ایک کرولا والا جا رہا ہے، ایمبولنس بےچارا اس میں مریض لیٹا ہوا ہے یار، اس کو ہاسپٹل جانے دو، وہ سائرن بجا رہی ہے مگر وہ ڈھیڑ کا بچہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا. سب گالیاں دے رہے تھے اس کو، برا والا کہہ رہے تھے یار اس نالائق کو دیکھو، ایمبولنس ہے پیچھے مریض لیٹا ہوا ہے، راستہ تو نہیں دے رہا راستہ بھائی، وہ ڈھیڑ کا بچہ. تو چونکہ ہارن اور یہ سائرن وائرن اتنے سن لیے ہیں کہ اب وہ سائرن لیس ہو چکے ہیں، یعنی ہارن کا اثر ہی نہیں ہوتا. یورپ میں اگر کوئی ہارن بجا دے نا، اگلا 3 فٹ اچھل جائے گا، بولے گا کوئی لگتا ہے کوئی دھماکہ ہوا ہے بھائی، ہارن بجایا اس نے، کوئی بڑا واقعہ ہو گیا. ہمارے یہاں ہارن پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، گھنٹیوں میں بھی ایسا ہی ہے، حقیقت ہے نا. یہ تو میں صبح شام بھگتتا ہوں، لوگ آئیں گے دروازہ بجایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں کہ ایک دفعہ دروازہ بجاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، دوبارہ نوک کرو تمیز سے، یہ تمیز کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، میں خود بتا رہا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری دفعہ نوک کرو، اگر وہ سامنے والے آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلے جاؤ. کھڑے ہو جائیں گے، دوڑ 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 بجاتے رہیں گے، بھائی ضروری کام ہے. تو بھائی یہ کون سا طریقہ ہے یار، واش روم میں کوئی گھس جائے نا تو باہر والا تھوڑی تھوڑی دھپ 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 بجاتا، او بھائی واش روم میں کون خوشی سے بیٹھتا ہے یار. دیکھا ہے نا مسجدوں میں یا پبلک ٹوائلٹ میں، بھائی صاحب ذرا جلدی کریں جلدی کریں، ارے بھائی وہاں کون خوشی سے بیٹھا ہوگا یار، اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ وہ کون سا اس کو کوئی مزہ آ رہا ہے وہاں پہ بیٹھنے میں بدبو میں، وہ تو خود ہی جلدی کرے گا، وہ کوئی بیٹھنے کی جگہ تھوڑی ہے. اتنا زور زور سے دھپ 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 ادھورا چھوڑ کے آ گیا، کیا بنے گا اللہ کے بندو، خود سوچو پوری قوم کو نقصان ہے اس میں. تو یہ سب جذباتی ہونے کے دلائل ہیں، علامتیں کہ قوم، سب نہیں الحمدللہ اکثر تو سمجھدار ہی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے قوم میں جو میچور لوگ ہیں نا ان کی کیا ہے، کمی ہے، جذباتی ہیں بس، ایک دم بھڑک جاتے ہیں، تمیز نہیں ہے، سکون نہیں ہے یار. آرام سے بیٹھو، اپنی باری کا انتظار کرو، اگلا آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی باری آئے گی، ٹھیک ہے، اس کو آنے دو آرام سے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کوئی موشن تھوڑی لگے ہوئے ہیں، اور لگے ہوئے ہیں تو بھائی پھر یہ آپ کا حل ہی نہیں ہے، پھر تو ہر تھوڑی دیر میں آپ کو پھر جاؤ پیمپر خریدو یا کچھ اور اس کا حل تلاش کرو. تو لائنوں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، پیٹرول پمپ کی لائنوں میں اکثر تو اللہ کا شکر ہے لڑتے نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی بعض ہر تھوڑے دن دو چار دن میں ایسے کسی بندے سے واسطہ پڑتا ہے، وہ بھائی وہ اپنی باری کا انتظار کر لو یار، تھوڑا آرام سے تمیز سے بیٹھ جاؤ۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، وقت کے اتنے پابند تھے نا، ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت کرتے تھے، ایک ایک سیکنڈ کی، اتنا قیمتی وقت تھا ان کا۔ لیکن بعض چیزوں میں آپ ان کا عمل دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا ان کے پاس ٹائم بہت ہے، حالانکہ ٹائم نہیں تھا۔ مثال کے طور پر کہیں وہ ہے نا راؤنڈ اباؤٹ ہے نا، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ میں اگر زیادہ رش نہیں ہے تو ادھر سے نکل لو، ٹائم بچاؤ نا۔ ہمارے حضرت ان موقعوں پر ٹائم نہیں بچاتے تھے، تو مطلب یہ کیا بات ہے، یہاں سے نکل لو۔ ایک گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا بھائی یہاں سے گھوم کے چلے جاؤ تو آدھا منٹ زیادہ لگ جائے گا، یہ آدھا منٹ بچا کے کیا کرو گے، ایک ہلڑ باز کہلاؤ گے اور ایک غیر قانونی کام کرنے والا کہلاؤ گے۔ تو تھوڑا سا تمیز کوئی دیکھے گا تو کتنا اچھا لگے گا، بھائی کیسے تمیز سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، لیکن اسی پہ بتائیں کہ دیکھنے والے کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے ایسا آدمی، وہ کہے گا اس میں تو عقل ہی نہیں ہے، تمیز سے وہاں سے گھما کے جا رہا ہے جی پاگل آدمی، جو ساتھ بیٹھا ہوا نا وہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا، ابے کیا وہاں سے گھما کے لا رہا ہے، گھسڑے رکشے والے کو سائڈ پہ لگا گھسڑے وہاں سے۔ ایسا ہوتا ہے نا، وہ جو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ غلط گائڈ کر رہا ہوتا ہے اس، وہ الٹا جو ہے نا کہہ رہا ہے بھائی وہاں سے کیوں گھما رہا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے حساب کتاب۔ تو ابھی دیکھو ہمارے یہاں ایک اچھا والا سروس روڈ تھا، درمیان میں کسی نے توڑ دیا، وہ درمیان سے ہی کھانچا کھول دیا ہے گاڑیوں کا، ساری گاڑیاں ادھر سے گزر کے جا رہی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ٹائم کے بڑے پابند، لیکن راؤنڈ اباؤٹ سے پورا چکر کاٹ کے جاتے تھے۔ اگر ریڈ سگنل ہے نا تو دائیں بائیں کوئی بھی گاڑی نہیں ہے، کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ ہم جیسے دیکھ رہے ہوتے نا گھڑی ابھی کیا ہو گیا کھل کیوں نہیں رہا، ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، اپنی مرضی سے یہ گرین ہوگا، ہمارے ہلنے سے نہیں ہوگا، آرام سے بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، کوئی جذباتی نہیں، بڑے ٹھنڈے مزاج۔ حالانکہ ان کا ٹائم بہت قیمتی تھا، لیکن ٹائم قیمتی ہونے کا مطلب تھوڑی کہ آپ ہلڑ باز بن جاؤ، ہر کام بے تکے طریقے سے جلدی جلدی کھا بھی جلدی جلدی، گوروں کو دیکھو نا وہ جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے برگر کھا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں ان میں بھی جو کچھ زیادہ ہی فنڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت ایسا نہیں کرتے تھے، کھانے کے بارے میں فرماتے تھے جب کھانا آنے لگتا ہے نا تو سارے کام کاج چھوڑ کے دسترخوان پہ آرام سے بیٹھتا ہوں کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے۔ فرماتے پہلے لذت حاصل کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ کھانا آنے والا ہے، اس کی اپنا ایک مزہ ہے، جب بھوک لگ رہی ہے اور کھانا آنے والا ہو انتظار کا اپنا مزہ ہے۔ تو اللہ کی نعمت ہے بھائی، کتنی بڑی نعمت، کس کا کتنے مختلف پروسیس سے گزر کے اللہ نے یہ کھانا ہمارے دسترخوان تک پہنچایا ہے۔ پھر جب کھانا سامنے آتا تھا فرمایا ایک ایک نوالا تسلی سے چبا چبا کے کھاتا ہوں لذت حاصل کر کے، کیا مزیدار، اور خوب اچھی طرح چبا کے کھائیں گے تو جسے بدن بھی بنے گا، اور اس وقت کوئی ایکٹیویٹی نہیں، جو مصروف آدمی ہو تو کھانا کھاتے ہیں موبائل دیکھ رہا ہوں، اچھا یہ کھا رہا ہے، پھر وہ موبائل، پھر ادھر ادھر اس کے کال آ رہی ہے، ادھر ساس کا فون آ رہا ہے، ادھر سسر صاحب کا، ادھر سالے کا فون، تو وہ کھانا ہضم ہوگا پھر ہیں، بولو بھائی۔ تو یہ مختلف قسم کے ڈراؤنے ڈراؤنے فون آ رہے ہیں، تو کبھی فون کو دیکھ رہا ہے کبھی یہ، تو کھانا کھاتے تھے حالانکہ بہت مصروف تھے، بھائی کھانا ہے ابھی، سارے کام ایک طرف رکھو، تسلی سے کیا کھائیں گے، کھانا کھائیں، تسلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آرام سے جب سیر ہو گئے تو دوپہر کا وقت اگر ہے تو بھائی اب کھانا کھاتے ہی دماغ پہ غنودگی چڑھتی ہے نا، سارے کام ایک طرف رکھو، خیلولہ سنت بھی ہے، دماغ کو سکون پہنچاؤ، آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے، بڑے آرام سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ، حضرت کی نیند بہت دوپہر کی تھوڑی تھی، شروع میں تو 15 منٹ قیلولہ کرتے تھے، جب عمر زیادہ ہو گئی تو ڈاکٹروں نے کہا بھی زیادہ سونا چاہیے جب عمر زیادہ ہو جائے انسان کی، تو پھر غالباً 1 گھنٹہ قیلولہ کیا کرتے تھے، 1 گھنٹہ آرام کیا، اٹھے اپنے، پھر وہی اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ تو تمیز سے ہم وقت کو بچانے، جو بچانا چاہتا ہے وہ ہلڑ باز بن جاتا ہے، اور جس کو وقت کی قدر نہیں ہے وہ سارے کام اتنی تمیز سے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، وہ تمیز نہیں ہوتی، وہ سستی ہوتی ہے جس کو وہ تمیز سے تعبیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو بیلنس کرنا ہے ہر چیز میں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو اس پر میں انشاءاللہ آئندہ بھی بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیونکہ قرآن نے کہا سب سے بہترین اخلاق کس کے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، دعا نہیں مانگے تو پھر کیسے مانگے، کس نے کہا ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگے، میں نے تو کہا فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کا جو معمول ہمارے یہاں چل رہا ہے کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، ویسے ہاتھ اٹھا کے ہی دعا مانگنی چاہیے نارملی۔ قبر پر قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے تو پھر مغفرت کی دعا کیسے کریں؟ جہاں ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے کر لیں. قبر کی زیارت کا ہمیں حکم ہے تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو. اسی طرح قبر کی زیارت بعد اب اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ جس کی قبر ہے اس سے محبت ہوتی ہے, تو جس سے بھی محبت ہوگی اس کی ہر چیز سے محبت ہوگی نا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ یہ نبی کی محبت میں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں, اللہ نے اجازت دے دی. تو یہ جو نبی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں یہ ماں کی محبت میں کر رہے ہیں نا. تو قبرستان یا تو آخرت کی یاد کے لیے ہے یا جس کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں اس سے محبت کے لیے. اس کا ایصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. قبر پہ جا کے قرآن پڑھیں یہاں پڑھیں برابر ہے, یہاں بیٹھ کے دعا مانگے وہاں بیٹھ کے دعا مانگے برابر ہے. تو قبر پر تلاوت کرنے کے لیے اسپیشلی جانا یہ بدعت عمل ہے. ہاں چلے گئے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کیا کر لو, تلاوت کر لو. تو ایک کام ہے اس نیت سے جانا الگ ہے, چلے گئے ویسے ہی زیارت کے لیے, لیکن وہاں جا کے چلو یار اب اسی بہانے میت کے لیے دعا بھی کر لیں کچھ تلاوت کر لیں وہ ٹھیک ہے. اسپیشلی تلاوت کے لیے, تلاوت کی اور عبادت کی جگہ مسجد ہے قبرستان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مفتی صاحب میں نے واٹس ایپ گروپ میں اپنے دوست کو اور اپنی منگیتر کو ایڈ کر کے اس دوست کی گواہی میں نکاح کر لیا ہے, کیا نکاح ہو گیا؟ بھائی نکاح کا پورا طریقہ جب تک نہیں بتائیں گے ایسے نہیں کہ واٹس ایپ پہ نکاح کیا کیسے کیا. آپ کو چاہیے منگیتر کے ابا کو پٹائیں پہلے, ان کو راضی کریں, اور پھر تمیز سے جیسے ساری دنیا نکاح کرتی ہے اس طریقے سے کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. مولانا عمر کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, انا للہ وانا الیہ راجعون. کل صبح 8 بجے نماز جنازہ ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. مولانا عمر صاحب یہاں مسجد کے قریب میں مسجد ہے باب الاسلام, اس کے امام ہیں, بہت پرانے امام ہیں, یہاں پہ خطیب ہیں, بڑی زبردست تقریریں کرتے ہیں. تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. صبح 8 بجے جنازہ ہے. میری زوجہ کا نام عابدہ ہے اور میں اس کو محبت سے بے شاہ کہتا ہوں, شاہ کہتا ہوں, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. بھائی اگر محبت سے کہہ رہے ہیں اور اس کو اچھا لگ رہا ہے یہ نام تو ٹھیک ہے. مفتی صاحب میری بھابھی کافی بیمار ہیں, نام لے کر ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. ان کا نام مبشرہ سہیل ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ مبشرہ سہیل صاحبہ کی کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. سورہ نجم کی شروع کی 18 آیات کی تفسیر سمجھا دیں. دیکھو کیسے ہوشیار, یہ کچھ اتنا لمبا جواب یار. سورہ نجم کی شروع کی 18 آیت کی تفسیر سمجھا دیں. سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا 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 صحیح ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے الحم سے لے کے والناس تک کا پورا خلاصہ اور پوری تفسیر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں. زوال کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ زوال کا جو ٹائم نقشے میں لکھا ہوتا ہے نا, جب سورج بالکل بلند ہو جائے, تو 5 منٹ اس سے پہلے اور 5 منٹ اس کے بعد, 10 منٹ کا وقفہ کرنا چاہیے نماز میں. بیوی انشورنس کا بزنس کرتی ہے اور شوہر IT کی جاب کرتا ہے, ان کا دیا ہوا تحفہ مثلا صوفہ سیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بیگم صاحبہ اگر انشورنس میں ہے تو بیگم صاحبہ سے تحفہ نہیں لے سکتے میرے بھائی, کیونکہ ان کی ارننگ کیا ہے؟ حرام ہے. تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے, بیگم کے لیے بھی حلال نہیں ہے. اگر زوجہ خلا لے گی تو شوہر کا دیا ہوا زیور اسے واپس کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خلا میں مرد کی شرطوں پہ ہوتا ہے, مرد یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میں مہر نہیں دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ عورت مطالبہ کر رہی ہے نا, تو عام حالات میں تو یہی ہے کہ بس مہر معاف کروا لیا جائے, اس کے علاوہ جو اضافی چیزیں وہ بیوی کو دے, اصول تو یہی ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ میں یہ طے ہو گیا کہ بھائی میں خلا اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ مہر بھی واپس کرو مجھے اور یہ جو زیور ہے یہ بھی نہیں دوں گا, تو یہ ایگریمنٹ کی پابندی پھر لازم ہو جائے گی. آج کل تو عدالتوں میں خلا یہ چل رہا ہے کہ عورت طلاق مانگ رہی ہے, خلا بھی عورت کی طرف سے اور مرد کو مہر بھی دینا پڑتا ہے. کیسا غلط قانون بنایا آپ اندازہ لگاؤ. اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں. اسی پر ہم روتے ہیں کہ یار یہاں ساری سب تنظیمیں بھی خاموش ہیں, جتنی بھی ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں وہ بھی خاموش ہیں, ان کا تو فرض بنتا ہے نا آواز اٹھائے ان چیزوں پہ. یعنی ایک عورت نے 5 لاکھ روپے مہر رکھ کے کسی بندے سے شادی کی, اگلی ہی رات وہ عدالت چلی جائے کہ مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے, عدالت خلا بھی دے گی اور 5 لاکھ بھی, صحیح ہے نا, حالانکہ مطالبہ یہ کر رہی ہے. تو عجیب الٹ اٹ پٹانگ قوانین بن رہے ہیں, اسمبلیوں میں پاس ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ سے فیصلے ہو رہے ہیں, اور اس پہ کوئی دھرنا نہیں ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. بس وہ 2-4 مخصوص مسائل ہیں, انہیں پہ سب کچھ سارے جو ہے نا, کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں قوم کن کن ناموں پہ قوم کے جذبات کو ابھارا جا سکتا ہے. کچھ ایسا کہانی چل رہی ہے بس. دوسرے لفظوں میں شوہر خلا کے بعد بیوی کو زیور جو شوہر نہیں تھے واپس کی. یہ میں نے پوری ڈیٹیل بتا دی. کیا جو امام نماز میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں وہی دہرا دیں؟ ہاں جائز ہے, بہتر یہ کہ کوئی نئی سورت پڑھیں ہر رکعت میں. اگر شلوار ٹخنے سے اوپر نہ ہو تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ حدیث میں آتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے. اگر ہم اس قابل نہیں سمجھتے کمپنی میں کسی کو امامت کے قابل, تو اکیلے نماز پڑھنا بھی نہیں بھائی, جماعت سے نماز پڑھنا, چاہے امام سمجھ میں آئے یا نہیں آئے جماعت سے نماز پڑھے. مفتی صاحب آپ نے بتایا تھا کہ شیمپو چھوڑ کر صابن سے بال دھو. میں نے صابن استعمال کیا, خشکی بڑھ گئی بالوں میں, تو کون سا صابن استعمال کرنا چاہیے؟ بعض شیمپو آرگینک ہیں, آرگینک بھی شیمپو آ رہے ہیں, وہ استعمال کیا کریں. اب میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر مجھے لوگوں کمپنیاں کہیں گی آپ یہ شیمپو کا نام بھی بتا دیں, 50 روپے آپ کے ایک کلپ کے, تو یہ پھر بزنس کا وہ بن جائے گا نا, تو میں کسی کی پروڈکٹ کی تشہیر نہیں کر سکتا یہاں پہ. تو عام طور پہ جو شیمپو ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, عام طور پہ جو شیمپو ہیں, بلکہ شیمپو کیا جتنی بھی چیزیں مارکیٹ میں پیکنگ کی آ رہی ہیں, ان کا مقصد یہ تو لکھ لیں کہ آپ کو صحت دینا نہیں ہے. یہ وہی اخلاق ہیں جو ایئر ہوسٹس کے ہوتے ہیں, جو اوپر سے بڑی اچھی چیز نظر آئے گی, اندر سے یہ صحتوں کو کیا کر رہے ہیں برباد. تو شیمپو اکثر شیمپو, سب نہیں, سب اس لیے نہیں کہتا کہ جو کمپنی میرے خلاف کیس کر کے بولیں گے یہ والے میری مراد نہیں تھی, تو کچھ تو بچا کے رکھنا ہے نا, ہم نے اپنے لیے بھی تو سیف سائڈ رکھنی ہے نا. ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ سب نہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھائی وہ صرف ظاہری ایک, اب شیمپو سے بال ہے ملائم چمکدار زبردست, اندر کیا ہے اس کے, وہ آپ کے بالوں کو حقیقت میں کھوکھلا کر رہے ہیں یا واقعی آپ کے بالوں کی گروتھ کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ تو یہ تو جب تک اس کے جو ہے نا وہ آپ کیمیائی اجزاء کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. اور بعض دفعہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ڈالا بھی نہیں ہوتا, لکھنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. لکھ دو پہلی دفعہ میں, وہ جو ہے نا چیکنگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر جو مرضی ڈالتے رہو. یہ پہلی دفعہ تو چیک ہوگا بھائی یہ جو اس میں کہا ہے ڈالا بھی ہے کہ نہیں ڈالا, اس کے بعد پھر جب مسالوں میں صحیح چیزیں نہیں ڈل رہی ہیں تو شیمپو تو سر پہ لگانے کی چیز ہے. جو ہم کھانے کے مسالے بازار استعمال کر رہے ہیں اس میں ایسے ایسڈ ڈالے جاتے ہیں جو اس کو بہت عرصے تک محفوظ کر دیتے ہیں, وہ ایسڈ ہمارے باڈی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. بھائی دودھ میں کوئی ایسا کیمیکل ڈال دو کہ دودھ پھٹے نہیں, تو دودھ تو پھٹے گا نہیں لیکن آپ پھٹ جاؤ گے اندر سے جب اس دودھ کو پیو گے, کیونکہ کیمیکل وہ آپ کو بھی جا کے بھی وہ خراب کرے گا آپ کی باڈی کو. تو شیمپو ہو یا کوئی بھی چیز ہو, جتنا اپنے آپ کو بازاری چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں اتنا دور رکھیں. ایسے کچھ حکیم ہیں یا کچھ ایسی کمپنی ہیں جنہوں نے آرگینک چیزیں بنائی ہیں, اس طرف آئیں آپ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس میں بھی یہ ہو کہ قابل اعتماد ہو. تو جتنا زیادہ آرگینک چیزوں پہ آئیں گے, دیسی چیزوں پہ آئیں گے, اتنا زیادہ صحت اچھی رہے گی. تو لیکن آرگینک چیزیں استعمال کرنا بڑا مشکل کام ہے نا. اب نیم کے پتوں سے نہاؤ تو صحت تو بہت اچھی ہو جائے گی, لیکن نیم کے پتوں کی جو ٹینشن ہے, سب سے پہلے تو بیگم کھولا لے گی آپ سے, بولے گی یہ پتہ نہیں کس پاگل سے میرا واسطہ پڑا ہے, نیم کے پتے ابال کے نہا رہا ہے اس سے. حالانکہ نیم کے پتے اس سے پہ اگر آپ نہائیں تو اسکن کے درجنوں مسائل ختم ہو جائیں اس سے. ہمارے ایک دوست تھے, ادھر ہی رہتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, ان کے کسی رشتے دار کو اسکن کی کوئی بیماری ہوئی, پوری دنیا میں علاج کرا لیا, فائدہ نہیں ہوا. یو ایس اے گئے ہیں تو وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ بھائی نہیں ہو رہا علاج, تو اب اس کا یہی ہوگا کہ دیسی علاج ہوگا. یو ایس اے کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اب اس کا, دیسی علاج ہوگا. تو ایک جڑی بوٹیاں ہیں جس سے آپ کو کا علاج ہوگا, تو وہ جڑی وہ انہوں نے آپ کو پتے وتے منگوائے, اس میں کو بوائل کر کے اس کو پانی سے ان کو نہلاتے, کچھ دن ہوتے ہوتے ان کا اسکن کا پرابلم حل ہو گیا. کہہ رہے ہیں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ ہے کیا, پتا چلا وہ نیم کے پتے تھے جو ہمارے یہاں کراچی میں جگہ جگہ درجن ہو گئے ہیں. تو ویسے کوئی حکیم کہہ دیتا ہے نیم کے پتوں سے نہایا کرو تو کیا چل ان حکیموں کو کیا پتا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہی ڈاکٹر نے کہہ دیا, تو جناب اس سب ہول کا چھلکا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں حکیموں سے کہ یار یہ کولیسٹرول بھی ختم کرتا ہے, پیٹ کی ہر بیماری کا علاج اس سب ہول کے چھلکے میں. تو شروع میں ڈاکٹر یہ بات نہیں, ڈاکٹر وہ ٹیبلٹ ہی دیتے تھے. اب جو اسپیشلسٹ ہیں نا پیٹ کے, وہ کہتے ہیں اس سب ہول سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بلا وجہ نہ کھایا کریں آپ کہ بھائی سب بولے تو پھانکنا شروع کر دیا. تو ظاہر ہے کولیسٹرول جس میں زیادہ اس کو تو فائدہ ہوگا, جس میں پہلے ہی لیول ہو تو پھر وہ تو باریک ہو جائے گا نا, ٹھیک ہے نا. ہے وہ بہرحال دوا, دوا جب تک کوئی حکیم یا اچھا ڈاکٹر تجویز نہ کرے خود سے نہیں کھانی چاہیے. تو آرگینک چیزوں کا استعمال کریں, دودھ پئیں, تازہ تازہ دہی کھائیں, دہی سر پہ مل لیا کریں, ٹھیک ہے نا. دہی سل پہ مل لیں, تھوڑی دیر تک دہی رکھیں سر پہ, پھر آپ دھوئیں اس کو, ایسا زبردست ٹنڈ ہوگی تو وہ شائننگ کرے گی. اگر پہلے سے ٹنڈ ہے تو وہ چمک مارے گی, ورنہ بال ہیں تو وہ انشاءاللہ چمکنا شروع کر دیں گے. تو خشکی بڑھ گئی ہے تو دہی لگائیں سر پہ, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور بادام کھایا کریں بادام. مفتی صاحب, بھائی نے گھر میں ایل ای ڈی لیا ہے مگر میں نے منع کیا ہے, ابھی میرا بھی دل کرتا ہے دیکھنے کو. ایل ای ڈی میں حرام, ناجائز چیز دیکھ رہے ہیں تو حرام ہے, جائز چیز دیکھ رہے ہیں تو جائز ہے. لیکن یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے یہ چیزیں خطرناک ہیں, ان کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ لوگ ان چیزوں سے اوائڈ کریں, اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں. کیونکہ آج کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں, کل دل کرے گا فلم دیکھنے کا بھی, تو ایسی چیزوں میں پھر اپنے آپ کو کیوں گناہ میں ڈال رہے ہو, کیوں برائی میں ڈال رہے. ایک دفعہ انسان برائی میں پڑتا ہے پھر اس دلدل سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کافی ہو گئے مسائل. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.